الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى، اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. من يطع الرسول فقد اطاع الله ومن تولى فما ارسلناك عليهم حفيظا. صدق الله العظيم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى ال سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى ال سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى ال سيدنا محمد وبارك وسلم. سوره النساء 80 نمبر آیت. جو رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرے اس نے اللہ کی اطاعت کی، اور جو اطاعت سے منہ پھیر لے تو اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے تمہیں ان پر نگران بنا کر نہیں بھیجا کہ تمہیں ان کے عمل کو ذمہ دار ٹھہرایا جائے. تو ان آیات کے اندر اس بات کو ایمفسائز کیا جا رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ کیا چاہتے ہیں دنیا میں. پچھلی آیات میں گزرا کہ جب تک تمام مومنین اپنے تمام فیصلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت، ان کے حکموں، ان کے فیصلوں کے مطابق نہیں کریں گے، ان دل میں کوئی حرج و تنگی محسوس نہیں کریں گے، تب تک وہ کامل مومن نہیں ہو سکتے. اور پھر اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اگر میں انہیں کہتا کہ گھروں سے نکل جاؤ، قتل کر دو، تو بہت تھوڑے گھروں سے نکلتے اور قتل ہوتے. تو یہ کنٹینیوٹی سے بات یہ چل رہی ہے کہ اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں کہ دنیا کے اندر ایکچولی تین چیزیں ہیں. ایک ہے ضروریات، نیسیسٹیز ہیں، تو وہ تو بہت سارے انسانوں کی پوری ہو رہی ہیں. وہ کیا ہے کہ انسان کو گھر چاہیے، چھت چاہیے، جس کو جھونپڑی بھی حاصل ہے اس کی وہ ضرورت پوری ہو رہی ہے. لباس چاہیے، جس کو پھٹا پرانا لباس بھی ملا ہوا ہے، ضرورت پوری ہو رہی ہے. خوراک چاہیے، جس کو سوکھی روٹی بھی مل رہی ہے، ضرورت پوری ہو رہی ہے. سواری چاہیے، عام سی بھی ہو تو ضرورت پوری ہو رہی ہے. لیکن اس کے بعد باہر ہوتا ہے خواہشات کا دائرہ. ہر انسان کے اندر نفس ہے تو خواہش ہوتی ہے بہتر ہو، کھانے کو بہتر ملے، رہنے کو بہتر ملے، پہننے کو بہتر ملے. تو یہ جائز خواہشات ہیں، کر سکتا ہے. تیسری جو دائرہ شروع ہوتا ہے وہ ہوتا ہے کہ ناجائز خواہشات کا، کہ انہی چیزوں میں انسان کی خواہش ہوتی ہے کہ نہیں اور اس سے بڑھ کے کوئی چیز حاصل ہو، لیکن وہ اللہ تعالیٰ کی لمیٹیشنز کے اندر نہیں ہوتی، وہ باہر ہوتی ہے. اب انسان کو نظر بھی آ رہی ہوتی ہے، قوت بھی ہوتی ہے، ہمت بھی ہوتی ہے، آپشن بھی ہوتی ہے، سب کچھ ہوتا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کہتے رکو. اب یہی دنیا ہے، یہی زندگی ہے. اب ساری عمر اللہ تعالیٰ ہم سے چاہتے ہیں کہ خواہش پوری کرو جو میں نے جائز قرار دی، حرام کی طرف نہ جاؤ. آنکھ کا استعمال کرو لیکن جہاں میں منع کر دیا استعمال کرنے سے نہ کرو. زبان کا استعمال کرو جہاں منع کرو نہ کرو. نکاح کرو لیکن جہاں میں نے منع کیا آپشن اویلیبل ہوں گے لیکن اس سے بڑھنا نہیں. تو یہ ہے ساری دنیا کا، ساری زندگی کا مقصد اور ٹیسٹ. کہ ساری عمر آپشن کریٹ ہوتی رہتی ہیں، شیطان ادھر بلاتا ہے کہ ادھر آؤ، آرام کے ذریعے سے بڑا گھر بنا لو، بڑی گاڑی لے لو، لوگ واہ واہ کریں گے، تعریف کریں گے. لیکن انسان کو سمجھانا پڑتا ہے کہ نہیں، دنیا اس لیے نہیں ہے، میں حلال کے دائرے کے اندر جو کچھ ہو سکے گا کروں گا، اس سے باہر نہیں جاؤں گا. لیکن دل ٹوٹتا بھی ہے، خواہشات بھی جنم لیتی ہیں، تو یہ چلتا رہتا ہے. اب اللہ تعالیٰ کی ڈیمانڈ یہی ہے کہ جب یہ باہر آپشن اویلیبل ہوں اس طرف نہیں بڑھنا. اب بظاہر اگر دیکھا جائے تو کچھ اللہ والوں نے یہ بھی کہا کہ یہ خام خواہ کی جنگ بندے نے اللہ سے مول لی ہوئی ہے، جب ضرورت بھی اللہ تعالیٰ پوری کرنے دیتے ہیں، اور یہاں تک کرنے دیتے ہیں کہ اگر کھانے کو نہ ملے مردار کھا لو. یعنی یہاں تو آپشن دے رہے ہیں، جائز بادشاہ کی بھی آپشن دے رہے ہیں کہ کھانے میں کیا کچھ نہیں الاؤ کیا، کیا کیا ذائقے الاؤ کر دیے، کیا کیا مشروب الاؤ کر دیے، پہننے میں کیا کیا الاؤ کر دیا، کچھ چیزوں سے منع کیا، یہ نہ کرنا، یہ نہ کرنا، یہ نہ کرنا، یہ نہ کرنا. اب انسان اسی پہ الجھ کے، اسی پہ لگ کے اللہ سے جنگ کر رہا ہے. تو یہ شیطان کا ایک حربا ہے کہ وہ اٹریکٹ ہی اسی چیز پہ کراتا ہے جو حرام ہے، اٹریکٹ ہی اسی چیز پہ کراتا ہے. بعض اللہ والوں نے یہ کہا بھی اور ریئلی مطلب یہ آبزرو بھی کیا گیا کہ بہت پسند سے شادی کئی لوگ کرتے ہیں، جو پسندیدہ کپل نظر آتا ہے اس سے شادی کرتے ہیں، لیکن جب شادی ہوتی ہے چند سال بعد کیا حالت ہو جاتی ہے، وہی عورت ناپسند ہوتی ہے، وہی مرد ناپسند ہوتا ہے. تو یہ کچھ نہیں ہے، یہ شیطان کا ایک دھوکہ ہے. باہر کی عورتیں باہر کے مرد پسند آنے لگ جاتے ہیں، شیطان کا یہ کام ہے کہ وہ مزین کر کے دکھاتا ہے جو حرام ہے. تو اس سے بچنا ہوتا ہے، انسان کو اپنے آپ کو سمجھانا ہوتا ہے کہ یہ اس کا دھوکہ ہے، تو کوئی اینڈ نہیں ہے. وہ چیز اس پہ لگوں گا پھر اس سے دل اٹھ جائے گا، پھر دوسری طرف ایسے ایسے کیسز رپورٹ ہو مطلب ہوتے ہیں کہ پسند سے شادی، بہترین کپل چوز کیا، لیکن اب یہ حالت ہے، اب چند سالوں بعد، چند ہفتے بعد کہ اس کی طرف منہ بھی نہیں کرتا، یعنی خود آ کے بتاتے ہیں مسئلے کہ دیکھنے کو دل نہیں کرتا، اس کے ساتھ پاس جانے کو دل نہیں کرتا. اب یہ حالت ہو جاتی ہے، حالانکہ بظاہر دیکھا جائے تو بیسٹ کپل ہو. تو یہ کچھ نہیں ہے، دنیا کے دھوکے شیطانی وسوسے ہیں. تو یہ سمجھے دنیا ہے کیا، جائز کے اندر سب کچھ اویلیبل ہے اس کے پاس، اور بہت سارے لوگوں کو اویلیبل ہے. حرام کی طرف شیطان بلاتا ہے کہ نہیں اس طرف ہو، اس طرف ہو، وہ اٹریکٹو کر کے دکھاتا ہے، الگ اس کے نقصانات بھی پتا ہوتے ہیں، سب چیزیں پتا ہوتی ہیں، تو اس سب کچھ کرتا ہے. تو اللہ تعالیٰ ڈیمانڈ یہ کریں گے اس کے اندر رکھو. اب یہ بظاہر دیکھا جائے تو کوئی اپرنٹلی مشکل نہیں لگتا، لیکن پریکٹیکل لائف میں مشکل لگتا ہے، کیونکہ نفس اور شیطان دو دشمن ہیں، وہ مشکل بنا رہے ہیں ساری چیز. لیکن اگر اس کی اصلاح ہو جائے تو یہ چیز آسان ہو جاتی ہے، انسان آرام سے زندگی گزارتا ہے، خواہشات پہ بھی، جائز خواہشات بھی پوری کرتا ہے، ضروریات بھی پوری کرتا ہے، اور ایک اچھی زندگی گزارتا ہے. لیکن جب اصلاح نہ ہو تو اسی چکر میں، اسی یعنی کہ ناجائز خواہشات کے اٹریکشن میں انسان بے چینی اور بےقراری کی زندگی گزارتا ہے. تو اس آیت سے بھی وہی بات کنٹینیو ہو رہی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرو، اور جو ان کی اطاعت کرے گا اس نے اللہ کی اطاعت کی، اور جو اطاعت سے منہ پھیرے گا. تو اب انداز بدل دیا کہ تمہیں کوئی نگران نہیں بنایا، تمہیں ان سے بات پہنچانے والا بنایا ہے کہ بات پہنچا دو، اگر کوئی عمل کرتا ہے کر لے، اپنا ہی فائدہ نہیں کرتا تو اس کا ہی نقصان ہے. تو آپ کو بھی نگران نہیں بنایا، آپ سے نہیں پوچھا جائے گا یہ کیوں نہیں عمل کیا ان لوگوں نے. اب اس میں یہ چیز بھی آنسر ہو گئی حدیث کی حجت، کہ حدیث حجت ہے. کیا مطلب کہ اگر یہ بات کی جائے نہیں قرآن سب کچھ ہے، تو یہ پھر کہا جاتا کہ اللہ کی اطاعت کرو، اللہ کی اطاعت کرو، قرآن کو مانو. لیکن قرآن ہی جگہ جگہ یہ بات کہتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے فیصلوں میں عمل کرو، اس میں دل میں تنگی محسوس نہ کرو. تو اس کا مطلب ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی کچھ حکم دیں گے، کچھ باتیں بتائیں گے، اس پہ اطاعت اس کی اس کو فالو کرنا ہے. اور اللہ تعالیٰ نے کہہ دیا کہ وہ ایکچولی اللہ تعالیٰ کی اطاعت کی ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو آتھورائز کیا ہے کہ آپ بھی آگے باتیں پہنچا سکتے ہیں. اور دوسری چیز جو آیتوں میں نظر آئے گی وہ یہ کہ کئی بار انسان کہتا ہے کہ میجورٹی تو ایسے نہیں کر رہی، یعنی یہ بھی کئی لوگوں نے کوسچن پوز کیا کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے اتنی بڑی پاپولیشن غلط ہو، اتنی بڑی پاپولیشن غلط ہو، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ مطلب یہ کہ اگر کوئی دین کا حکم ہے تو اب اتنے لوگ مسلمان ہی کر رہے ہیں تو یہ سارے غلط کر رہے ہیں، کیسے ہو سکتا ہے؟ تو یہ کوئی کرائیٹیریا نہیں ہے جج کرنے کا، کرائیٹیریا قرآن حدیث ہے. سارے غلط ہو یہ بھی ہو سکتا ہے، ہو سکتا ہے. اللہ تعالیٰ کی یہ قرآن و حدیث یہ کرائیٹیریا ہے، اس پہ جو چند لوگ بھی عمل کریں گے بس وہی کامیاب ہے. یہ آگے بالکل صاف طور پر اللہ تعالیٰ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہیں گے، آیت گال بنانے والی ہے کہ آپ جنگ کے لیے نکلیں، کوئی نہیں جاتا آپ اکیلے نکل کر. مطلب اللہ تعالیٰ کی نزدیک کوانٹیٹی کچھ نہیں، حکم میٹر کرتا ہے، حکم پہ جو چلے گا وہ کامیاب ہے، بے شک وہ چند ہی لوگ ہوں. تم میجورٹی کو نہ دیکھے، لوگوں کو نہ دیکھے، قرآن و حدیث کو دیکھے، اس پہ عمل کرے. کبھی دھوکے میں نہ آئے کہ نہیں اتنے لوگ کیسے غلط ہو گئے یا وہ کیسے غلطی کر سکتے. ہو سکتا ہے آپ یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے ایسے انبیاء بھی گزرے کہ جن کا ایک بھی فالوور نہیں تھا. تو اب جس کا یہ مطلب تو نہیں کہ نعوذ باللہ نبی غلط ہے یا مطلب یہ وہ جو بات کہنے وہ غلط ہے، ایسی بات نہیں ہے. بات صحیح تھی لیکن کوئی فالو کرنے والا نہیں تھا. وَيَقُولُونَ فَإِذَا بَرَزُوا مِنْ عِنْدِكَ بَيَّتَ طَائِفَةٌ مِنْهُمْ غَيْرَ الَّذِي تَقُولُ وَاللَّهُ يَكْتُبُ مَا يُبَيِّتُونَ فَأَعْرِضْ عَنْهُمْ وَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ وَكَفَى بِاللَّهِ وَكِيلًا. اور یہ منافق لوگ سامنے تو اطاعت کا نام لیتے ہیں مگر یہ تمہارے پاس سے باہر جاتے ہیں، تو ان میں سے ایک گروہ رات کے وقت تمہاری باتوں کے خلاف مشورہ کرتا ہے، اور یہ رات کے وقت مشورے کرتے ہیں اللہ وہ سب لکھ رہا ہے، لہذا تم ان کی پرواہ مت کرو، اللہ پہ بھروسہ رکھو، اللہ تمہاری حمایت کے لیے بالکل کافی ہے. تو یہ منافقین کا ایک طرز عمل تھا، ہم پیچھے بھی واقعہ گزرا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے آتے تھے تو کہتے تھے ہم تو آپ کو فالو کرنے والے ہیں، لیکن جب وہاں سے جاتے تھے تو کہتے تھے کہ نہیں ہم اپنی مرضی کریں گے، اور آپس میں مشورے کرتے تھے کہ کیسے، آگے بھی ایک واقعہ آئے گا پیچھے بھی ایک واقعہ گزرا کہ کیسے، مطلب یہ کہ غلط کو صحیح ثابت کریں. جیسے پیچھے واقعہ یہ گزرا تھا کہ ایک یہودی اور منافق کی آپس میں بھی معاملہ ہوا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گئے فیصلہ کرانے، فیصلہ ہوا تو اس کو مانا نہیں، اور عمر رضی اللہ تعالیٰ کے پاس گئے ان سے فیصلہ کرایا اور عمر رضی اللہ تعالیٰ نے قتل کر دیا اس منافق کو. تو یہ آپس میں مشورہ کرنا کہ کیسے پروف کریں اپنے حق میں بھی بات. تو یہ ان کی عادت تھی، آج بھی یہ کیری ہو رہی ہے. انسان کو جھانکتے رہنا چاہیے اپنے اندر کہ کئی بار انسان اپنے کہہ رہا ہوتا کہ میں تو حق پہ ہوں، میں تو صحیح ہوں، میں تو اچھا بننا چاہتا ہوں، لیکن اندر اس کے نہیں ہوتا ایسی بات، بلکہ وہ پلان کر رہا ہوتا ہے کہ کیسے میں اپنی مرضی کے مطابق کوئی بات ثابت کر دوں. یہ بہت کامن چیز ہے، یہ فرسٹ اسٹیپ ہوتا ہے. جیسے ہی بات اپنے اندر دیکھے کہ میں اپنے آپ پروو کرنے لگا ہوں، ہیلا کرنے لگا ہوں، ہیلا بھی کہتے ہیں یعنی کہ دوسرے لفظ بہانہ کہتے ہیں کہ نہیں، جھوٹ بول کے انسان کہے کہ میں نے کچھ نہیں کیا، میں تو ایک بہانہ کیا تھا، میں نے تو ہیلا کیا تھا، میں تو یہ چاہ رہا تھا. حالانکہ اس اصل مومن کی شان یہ کو ایڈمٹ کر لیتا ہاں مجھ سے غلطی، بڑی غلطی بھی کر لے تو کہہ لیتا ہاں غلطی تھی، وہ لے نہیں دیکھتا لوگوں میں شرمندگی ہو جائے گی، لوگ کیا کہیں گے وغیرہ، وہ ایکسپٹ کر لیتا ہے، وہ بہانے بازی نہیں کرتا. یہ ایک مومن کی شان ہے، بہانہ بنانا، ہیلا کرنا کہ نہیں میں تو یہ چاہ رہا تھا، میں تو وہ چاہ رہا تھا، بات بدل کے بات کرنا، تو یہ ایک بالکل منافق کی نشانی ہے. تو اللہ تعالیٰ کو پتہ دلوں کہ حال کا، تو اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اور اس دور کے مبلغین کو یہ میسج دے دیا کہ ان سے اعراض کریں، مطلب یہ کہ بات پہنچائی جا سکتی ہے، وہ بھی اپنی پلاننگ کریں گے، آپ اپنے کام کریں، اور ان کی طرف سے جو مشکلات آئیں گی آپ کو فیل ہوگا کہ وہ مشکلات پیدا کر رہے ہیں، لیکن ان سے اعراض کریں، اپنا کام کرتے رہیں اور اللہ پہ بھروسہ کریں. تو یہ میسج بہت بڑا مل گیا، کیونکہ آج کل بھی یہ بات کامنلی کی جاتی ہے کہ اگر بات من جیسے دست قرآن ہو رہے ہیں اور اس طرح کے سیشن ہوتے ہیں اور محنت ہوتی ہے، اس کا کیا فائدہ ہے، کیا فرق پڑ رہا ہے معاشرے پہ، کیا اس کا اثر آ رہا ہے، اس کا آؤٹ کم کیا ہے، یعنی مختلف باتیں کی جاتی ہیں. تو پہلی چیز یہ ذہن میں رکھنی چاہیے کہ آؤٹ کم آتا ہے، آؤٹ کم آتا ہے، تین میں سے ایک آؤٹ کم تو ضرور آ رہا ہے. ایک تو یہ کہ دین کا احیاء ہوتا ہے، یعنی کہ کوئی چیز بھول جاتا ہے یا پتہ نہیں ہوتی لوگوں کو، ان کو پتہ چلتی ہے. دوسرا یہ ہے کہ ارتقاء ہوتا ہے، مطلب یہ کہ کوئی شخص نمازیں ان میں کمزور ہو گیا تھا، اب نمازیں پڑھنا شروع کر دیتا ہے، یا بقا ہوتی ہے کہ کچھ بھی نہیں تو دین باقی رہتا ہے. تو جڑے رہنا موت تک ضروری ہے، قرآن و حدیث کی محفلوں سے، سیشن سے، وہ کسی بھی فارم میں ہو رہے ہوں، تو فرق پڑتا ہے پہلی چیز. اور دوسری چیز اگر یہ دیکھا جائے کتنی پلاننگ ہوتی ہے اس کے اگینسٹ، اس دور میں خاص طور پر مثال کے طور پہ یہ تو سوشل میڈیا کا ایسا دور ہے کہ ایسا پہلے ایسا کبھی دور نہیں تھا. فیس بک پہ، واٹس ایپ پہ، اور کتنی سوشل میڈیا ہیں، اور کتنے سورسز ہیں، ٹیلی ویژن ہے، اور کیا کچھ ہے، تو وہ کتنا اگینسٹ اس کے کام کرتے ہیں کہ لوگوں کو کنفیوز کرنا. وہ بھی پلاننگ کرتے ہیں، بیٹھ کے مشورے کرتے ہیں، بیٹھ کے پلان کرتے ہیں کیسے لوگوں کو کنفیوز کرنا ہے. سائیکالوجی لوگوں کی جانتے ہیں، مسلمانوں کی سائیکالوجی جانتے ہیں، انسانوں کی سائیکالوجی جانتے ہیں، پورا پلان کرتے ہیں کہ یہ کرو یہ کنفیوز ہو جائیں گے، یہ کرو یہ حق پہ نہیں آئیں گے. اتنی پلاننگ ہو رہی ہے. اب اگر اس فیکٹر کو بھی رکھا جائے اور پھر اس کو بھی اس محنت سے جو رنگ چڑھ رہا ہے وہ کہ اس میں کتنی لمیٹیشنز ہیں، جو یہ کام کر رہے ہیں ان کے اوپر کتنی لمیٹیشنز ہیں مالی حساب سے اور حساب سے، تو سٹل کچھ نہ کچھ ریزلٹ پا رہے ہیں. کیسے پتا چلے گا؟ جو کام کر رہے ہیں انہیں اندازہ ہو جاتا ہے، کیونکہ وہ لوگوں سے ڈیل کرتے ہیں تو کتنے لوگ ان کے سامنے چینج ہوتے ہیں. اور شارٹ ٹرم میں نہ دیکھے کہ ایک سال میں کیا فرق پڑا، بلکہ یہ دیکھے 20 سالوں میں، 40 سالوں میں، 50 سالوں میں، 100 سالوں میں کیا فرق پڑا. تو بڑے ہی بتا دیں گے کہ پہلے ایسے دین کا رجحان نہیں تھا، پہلے ایسے نمازیں نہیں لوگ پڑھتے تھے، پہلے ایسے داڑھی نہیں رکھتے تھے، پہلے ایسے پردہ نہیں ہوتا تھا، پہلے ایسے یعنی دین کا رجحان نہیں تھا جو اب پیدا ہو گیا. تو یہ سب چینج کیوں آئی؟ اسی محنت کی وجہ سے. تو محنت کا رنگ چڑھتا ہے سٹل جبکہ اگینسٹ اتنا کام ہو رہا ہو. تو دوسرے لفظوں میں پانچ، ایکچولی وہ فیکٹر بھی رکھا جائے تو انٹو 500 کر دینا چاہیے جو رنگ آ رہا ہے. کتنی محنت ہوتی ہے اور کتنے ریسورسز یوز کیے جاتے ہیں دین کو مٹانے کے لیے. تو اللہ تعالی نے کہا کہ ان سے نہ الجھے، مطلب یہ نہ سوچ کے پریشان ہو کہ یہ جو کافر اور منافق ساری پلاننگ کر رہے ہیں وہ یعنی اس کو کیسے ختم کریں اور اگر وہ ختم ہو تو کیسے رنگ چڑھے گا لوگوں پہ، اتنا اس پہ نہ ایمفسائز کریں بلکہ اپنی پلاننگ کرتے رہیں، کیونکہ کئی بار وہ ریٹریکٹ بھی کرتے ہیں. یہ بھی ذہن میں رکھنا چاہیے کہ جن منافقین ہوتے ہیں کفار ہوتے ہیں ریٹریکٹ کرتے ہیں. یعنی کہ فار ایگزامپل ایک شخص دین کی بات کر رہا ہے، اس سے ایسے کوشچن جیسے صحافی ہوتے ہیں وہ بھی ایسے کرتے ہیں کہ کوئی بات کھلواتے ہیں اور پھر اس بات کو پتنگڑ بناتے ہیں، اس بات کو بڑا کر دیتے ہیں، تو یہ بھی ان کی پلاننگ کا حصہ ہوتی ہے. تو مومن کو چاہیے جو دین کا کام کر رہا ہے کہ ان سے الجھے نہ بلکہ اپنا کام کرتا چلا جائے، کام کرتا چلا جائے. کئی بار ان کے کوشچن ہوتے ہی اس لیے پوز اس لیے کیے جاتے ہیں کہ الجھے اور پھر ان جو آنسر آئے گا اس کو ایگزیکٹ کر کے اس کو لوگوں کے سامنے پیش کریں گے. تو بہتر یہ ہوتا ہے کہ اپنی یعنی کہ ٹو دا پوائنٹ بات کرتا رہے، کیونکہ ان لوگ یہ اعتراض کرتے ہیں کہ پولیٹیکل یہ ایشو ہو گیا، یہ جو درد دینے والا یا فلاں شخص اس پہ کوئی کمنٹ نہیں کیا. تو یہ اس پہ حکمت ہوتی ہے، کمنٹ کرنا ہر چیز پہ ضروری نہیں ہوتا. وہ جانتے ہیں کہ منافقین اور کفار کی کیا سازش ہوتی ہے، تو کئی بار کوئی کمنٹ کرتا ہے اور اس کو بڑھا کے پیش کرتے ہیں اور لوگوں کو اس سے دور کر دیتے ہیں. تو یہ اس پہ بڑی حکمتیں ہوتی ہیں کہ ہر چیز میں الجھنا بھی نہیں ہوتا، ہر چیز پہ کمنٹ بھی نہیں کرنا ہوتا، بلکہ ٹو دا پوائنٹ کام کرتے رہنا ہوتا ہے. اور پھر اللہ نے کہا مجھ سے بھروسہ کریں، آپ اپنا کام کرتے رہیں، آپ اپنا کام کرتے رہیں، ٹو دا پوائنٹ اور ایم اوریئنٹڈ کام کرتے رہیں، ان کی وجہ سے پریشان ہو، اللہ تعالیٰ آپ کے لیے کافی ہے، وہ بچاتا ہے. یہ اس کی دلیل ہے جو میں نے پیچھے سارا ذکر کیا. اتنی پلاننگ اس کے خلاف اسلام کے خلاف، لیکن اسٹل وہ گرو ہوتا ہے، وہ پلان کرتے ہیں اس کو ختم کرنے کے لیے، اسٹل وہ گرو ہو رہا ہے اور ہوتا جا رہا ہے. اور لوگ بظاہر کئیوں کو نظر آتا ہے کہ نہیں اتنا نہیں ہو رہا جتنا پاس ہونا چاہیے، لیکن اسٹل ہو رہا ہے. اور ڈیٹا کلیکٹ کریں پچھلے 50 سالوں کا، تو بہت لوگ دیندار ہوئے، بہت لوگوں کی زندگیاں بدلی ہیں. افلا یتدبرون القرآن ولو کان من عند غیر اللہ لوجدوا فیہ اختلافا کثیرا. کیا یہ لوگ قرآن میں غور و فکر سے کام نہیں لیتے؟ اگر یہ اللہ کے سوا کسی اور کی طرف سے ہوتا تو وہ اس پہ بکثرت اختلافات پاتے. تو یہ ایک اور کوشچن کو آنسر کیا جا رہا ہے، بلکہ کئی کوشچنس کا آنسر ہو رہے ہیں. ایک کوشچن وہی کامنلی جو کیا جاتا ہے کہ قرآن کافی ہے، یعنی وہ منکرین حدیث جو کامنلی یہ کہتے ہیں نہیں قرآن کافی ہے، کیا ضرورت ہے حدیث. تو یہ ایکچولی اسی کو آنسر کر رہا ہے. یا منافقین کفار یہ بھی کہتے تھے اور بھی کچھ کہتے ہوں گے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہم نہیں مانتے بلکہ اللہ تعالیٰ کو بس مانتے ہیں، اللہ تعالیٰ کو ہم مانتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں مانتے. ان کو ماننا نعوذ باللہ ضروری بھی نہیں، مطلب کہ اس وقت بھی کہتے تھے، آج کل بھی بات برو کہتے ہیں. تو یہ ان کو آنسر کر رہے ہیں کیا کہ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود کچھ بھی نہیں کہہ رہے، یعنی قرآن جو بذات خود جس کو مان رہے ہو تم، وہ کس کی زبان عبدت سے آ رہا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم؟ تو یہ اللہ کا کلام ہے، اور جن کی زبان عبدت سے آ رہے تو ان کو خود بخود وہ صحیح، ان کے یعنی ان کی دلیل یہ دلیل ہے کہ وہ صحیح ہیں. کیوں انہیں کی زبان عبدت سے آ رہے ہیں؟ تو ان کو نہ ماننے کی بات تھی، وہ نبی ہیں تو قرآن پیش کر رہے ہیں. قرآن کو اگر مانتے ہو تو ان کو نبی ماننا لازم و ملزوم ہو، یہ چیز اللہ تعالیٰ ثابت کر رہے ہیں. اور کیسے یہ بات ثابت کر رہے ہیں کہ قرآن اللہ کی کتاب ہے؟ وہ یہ کہ اگر یہ اللہ کی کتاب نہ ہوتی تو اس میں اختلاف ہوتا، اگر یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی طرف سے کہہ رہے ہوتے اس قرآن کو اس میں اختلاف ہوتا. انسان کا کلام ایسا نہیں ہو سکتا، لیکن انسانی کلام نہیں ہے بلکہ اللہ کا کلام ہے. ابھی ایک لمبا ٹاپک ہے، وہ آن لائن پڑھا بھی ہوا ہے قرآن کی موجودہ ہونے پہ، تو وہ سن لے جس کو سننا ہے. تو قرآن کے اندر بہت ایسی چیزیں ہیں جو ثابت کرتی ہے کہ انسانی کلام نہیں ہے بلکہ یہ اللہ تعالیٰ کا کلام ہے. اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان اگر جاری ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود بخود ثابت کر رہے ہیں کہ اللہ کے رسول ہے، تو ان پہ بھی ایمان لانا ضروری ہے. کیونکہ جو مشرکین مکہ یہی کہتے تھے، یہ یہودی یہی کہتے تھے کہ ہم اللہ کو مانتے ہیں، آپ اس کو مانتے ہیں کافی ہے، ہم کیوں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مانتے ہیں؟ تو قرآن کو کی حقانیت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کی دلیل ہے، اور وہ بات بھی ثابت ہو رہی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نبی ہیں، تو ان کی بات پچھلی آیت مبارکہ میں ثابت ہو گئی کہ ان کی بات پر بھی عمل کیا جائے گا. پھر قرآن ہی جب اللہ کی کتاب ثابت ہو گئی، اب قرآن ہی کہہ رہے ان کی اطاعت کرو، ان کی بات مانو، تو یہ اس طرح ایک چیز دوسرے کو ثابت کرتے. اب یہاں بھی یہ بات بھی کیونکہ بات چل رہی ہے تو ذکر کر دینی چاہیے، اسی طرح صحابہ رضی اللہ تعالیٰ کی عظمت بھی ثابت ہوگی کہ بعد وہ کہتے ہیں بس آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ دین ختم ہو گیا، مطلب یہ کہ دین کا اینڈ ہو گیا، کہ قرآن نے کہہ دیا کہ آج دین مکمل کر دیا گیا، تو صحابہ بات میں ان کو کوئی بارڈر نہیں دیتے. تو یہ اس کو بھی آنسر کر دیا. بالکل ایسے ہی قرآن اور حدیث سب کچھ ہے, لیکن جس طرح قرآن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کو ثابت کر رہا ہے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو فالو کرنے کا حکم دے رہا ہے, تو قرآن نے ثابت کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو فالو کرنا, اسی طرح قرآن و حدیث ثابت کرتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو کمپینینز ہیں صحابہ ہیں ان کو فالو کرنا, کیوں کی اطاعت کرنا, ان کو فالو کرنا جو میرے اور صحابہ کے طریقے پہ ہے, میرے کے مفہوم حدیث کا کہ میرے بعد بہت اختلافات دیکھو گے تو وہی حق پہ ہوگا, وہی جنت میں جائے گا کہ جو کہ میرے اور صحابہ کے طریقے پہ ہے. یہ نہیں کہا کہ جو میرے طریقے پہ ہے, یہ نہیں کہا جو میرے اور قرآن پہ ہے بس, نہیں کہا میرے اور صحابہ کے طریقے, تو وہی انہیں اتھارٹی دے رہے ہیں کہ ان کو بھی دیکھ لینا, ان کو بھی بات کو بھی دیکھ لینا کہ کیا کیسے قرآن حدیث پہ عمل کرنا. تو دوسرے لفظوں میں قرآن نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کو ثابت کیا, ان کو فالو کرنے کو ثابت کیا, سنت کو ثابت کیا, اور قرآن و حدیث دونوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم و صحابہ کی سنت کو ثابت کیا, اور ان تینوں نے قرآن حدیث اور صحابہ رضی اللہ تعالیٰ نے اجماع کو ثابت کیا, وہ آیت آنے والی کہ جب وہ مومنین کسی بات پر اکٹھے ہو جائیں تو وہ حق ہے, اس ڈیویٹ کرنے والے جہنم میں جائیں گے. تو اس طرح ایک دوسرے لنک ہے, تو جو قرآن کو مان رہے اور کہہ رہے باقی کو نہیں مان رہا تو ایکچولی قرآن کو سمجھ نہیں رہا, یہ ایک دوسرے لنک چیزیں ہیں, قرآن سے ہی سب کچھ ثابت ہو رہا ہے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حقانیت, نبوت, ان کو فالو کرنا, صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فالو کرنا, اور چوتھی چیز اجماع کو فالو کرنا. تو یہ چار چیزیں جو سمجھ جاتا ہے پھر وہ ایزیلی حق پہ آ جاتا ہے, کیونکہ اس سے باہر جو ہے وہ گمراہی ہے. وَإِذَا جَاءَهُمْ أَمْرٌ مِنَ الْأَمْنِ أَوِ الْخَوْفِ أَذَاعُوا بِهِ وَلَوْ رُدُّوهُ إِلَى الرَّسُولِ وَإِلَى أُولِي الْأَمْرِ مِنْهُمْ لَعَلِمَهُ الَّذِينَ يَسْتَنبِطُونَهُ مِنْهُمْ وَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ لَاتَّبَعْتُمُ الشَّيْطَانَ إِلَّا قَلِيلًا. اور جب ان کو کوئی بھی خبر پہنچتی ہے, چاہے وہ امن کی ہو یا خوف پیدا کرنے والی ہو, تو یہ لوگ اسے تحقیق کے بغیر پر پھیلانا شروع کر دیتے ہیں, اور اگر یہ خبر کو رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جو ہے صحابہ اختیار کے پاس لے جاتے تو ان میں سے جو لوگ اس کی کھوج لگا نکالنے والے ہیں وہ اس کی حقیقت معلوم کر لیں گے. اب یہ بہت ایک اہم اصول ذکر ہو رہا ہے جو کہ آج کل بھی بہت جس پہ اہمیت واضح کرنے کی ضرورت ہے, اس پہ زور دینے کی ضرورت ہے. اور وہ کیا اصول ہے کہ تحقیق کرنا, بدگمانی بھی نہ کرنا, اور پھر بدگمانی کی بیسس پہ جو ڈیسیژن ہو اس کو پھیلانا بھی نہ, یا بغیر تحقیق کے بات نہ کرنا. اب اس کے بیک گراؤنڈ میں ایک واقعہ, کئی واقعات ذکر ہیں, جن میں سے ایک یہ تھا کہ کسی صحابی کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے غالباً بھیجا کہ زکات کسی علاقے سے اکٹھا کر کے لائیں. وہ گئے اور دیکھا تو قوم باہر آ رہی ہے, ایکچولی وہ استقبال کے لیے آ رہی تھی, ان کو ویلکم کرنے کے لیے, وہ سمجھے مجھ پہ حملہ کرنے آ رہی ہے. انہوں نے جا کے یہ کہہ دیا کہ وہ تو قوم منکر ہو گئی ہے کہ وہ تو زکات دینے کے لیے قائل نہیں, زکات کی دے رہی تھی, تو اس طرح کی بات کرتے ہیں, حالانکہ بالکل اپوزٹ سینریو تھا. اور منافقین یہ کرتے رہتے تھے کہ ادھر کی بات ادھر, جیسے چگلی کہتے ہیں بھی کہتے ہیں کسی میں لڑائی کرانا, یا پورے معاشرے کو بے سکون کرنے کے لیے پائیں پھیلانا مختلف قسم کی, تو یہ چلتا رہتا تھا منافقین کی طرف سے, اور اب بھی یہ رہتا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے اس کا دروازہ بند کیا کہ یہ کیسے روکا جا سکتا ہے معاشرے کے اندر یا انسانوں کے اندر, کیونکہ یہ بہت کامن چیز ہے بدگمان ہو جانا کسی کے بارے میں. مثال کے طور پہ کوئی شخص کسی اور سے بات کر رہا ہے, اب کوئی دیکھے کہ یہ عالم ہے, یہ شیخ ہے, اور یہ کسی اور سے بات کر رہا ہے, اب اس سے بدگمانی دل میں آ جائے تو شیطان کہتا ہے کہ کیسے لوگ ہیں یہ, تو اس طرح گناہ کرتے ہیں اور وغیرہ وغیرہ, پھر اور اس کو میں پھیلانا شروع کرتا, دوسرے کو بتاتا میں نے اس کو دیکھا, میں نے اس کو ایسے کر کے دیکھا, حالانکہ اس وقت کیا سرکمسٹانسز تھے, کیا ہوا, کیوں بات کی گئی, کیونکہ کئی بار ہوتا ہے کہ انسان کو علم نہیں ہوتا پوری طرح. مثال کے طور پہ بغیر پڑھتے کوئی عورت آ جائے اور کوئی مسئلہ پوچھے تو شریعت کہتی ہے بتا دو, نظر اس کی طرف نہ کرو, بتا دو. اب اس کو کوئی بظاہر دیکھے کہ یہ بات کر رہے ہیں آپس میں تو کہہ سکتے ہیں کہ یہ کیا بات ہو, حالانکہ جائز ہے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نان مسلم عورتیں بھی آتی تھیں, کتنی اور عورتیں بھی آتی ہیں, ساری پردے میں تھوڑی ہوتی تھی, لیکن بات کرتی تھی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم جواب دیتے تھے, رولز اینڈ ریگولیشن سے بتاتے ہیں. تو شریعت کے کچھ احکام کی ڈیٹیل ہوتی ہے وہ عام طور پہ علماء کو پتہ ہوتی ہے, پھر اسی طرح کئی بار اجتہادی فیصلے ہوتے ہیں, مطلب یہ کہ اکارڈنگ ٹو دا سرکمسٹانسز اس وقت کیا بہتر ہے, لوگ کے سامنے رکھتے ہوئے یہ بھی شریعت کا حکم ہے یہ بھی شریعت کا اندر جائز ہے. ایک ہوتا ہے تقویٰ کہ بحث کیا ہے, ایک ہوتا ہے فتویٰ کہ یہ بھی کر سکتے ہیں. تو دونوں آپشن ہوتی ہیں. اس وقت اشتہار کے بعد انسان کرتا ہے کہ نہیں اس وقت یہ کر لیتا ہوں, تقویٰ کو چھوڑ کے وہ فتوی پہ چلا جاتا ہے. جیسا میں نے ابھی بتایا کہ کئی بار سچویشن ہو جاتی ہیں کہ انسان کو فتوی میں عمل کرنا پڑ جاتا ہے, تقویٰ کو چھوڑنا پڑ جاتا ہے. مثال کے طور پہ سفر کر رہا ہوں, اب ساتھ عورتیں ہوں بچے ہوں گروپ کے اندر, تو اب انسان یہ سوچے کہ ٹھیک ہے مغرب کی نماز کا وقت ہو گیا اذان ہو گئی لیکن عورتیں بچے ہیں تو ابھی تھوڑا آگے جا کے اس جگہ رکے جہاں واش روم اویلیبل ہو, جہاں کوئی اچھی مسجد اویلیبل ہو تو نماز مؤخر کر لیتے ہیں کہ عشاء تک ٹائم ہے. ابھی ایک ڈیسیژن ہے گروپ لیڈر کا. اب تو بظاہر دیکھے کہ جی نماز کا وقت نکل رہا ہے, افضل تو یہ تھا کہ فرسٹ 45 منٹس میں جب روشنی تھی اس وقت پڑھنی چاہیے تھی, انہوں نے ڈیلے کر دی, نماز کا بتر وقت نکل گیا وغیرہ. تو اس طرح کی بات ذہن میں آ سکتی ہے. اب یہ بدگمانی, حالانکہ انہوں نے ڈیسیژن کیوں کیا اب ہر چیز تو نہیں بتائی جاتی پورے گروپ کو ہم یہ ڈیسیژن کر رہے ہیں, بلکہ وہ ڈیسیژن لے لیا جاتا ہے بہت سارے فیکٹرز کو سامنے رکھ کر. تو کہنے کا مطلب ایگزامپلس کچھ دی, ڈیلی لائف کے ایشوز ہیں کہ بہت سارے سینیریوز ہوتے ہیں انسان بدگمان ہو جاتا ہے بڑی ایزیلی دوسرے شخص سے کہ یہ شخص مطلب تو اسے تحقیق ہی نہیں کرتا کہ آپ کیوں کر رہے ہیں, آپ نے یہ ایسا کیوں کیا, کوئی تحقیق نہیں ہوتی اور ایک لیبل لگا دیتا ہے اور اس کو پھیلانا شروع کر دیتا ہے لوگوں کے اندر کہ لوگوں کو مشہور کر دیتا ہے یہ شخص ایسا ہے یہ شخص ایسا ہے یہ شخص ایسا ہے. اب اس کو اللہ تعالیٰ ناپسند کرتے ہیں کہ مسلمان کی عزت جان مال آبرو بہت اہم ہے, کیونکہ کعبۃ اللہ سے اہم ہے. اس کو ایسے ذلیل کرنا ایسے بلا وجہ اس کو اس کی تبدیل کرنا یہ اللہ تعالیٰ کو پسند نہیں, ایسا نہ کیا جائے. اور قوم کے اندر بھی یہ ہوتا ہے کہ افواہیں پھیلتی ہیں کہ کوئی نہ کوئی افواہ پھیل جاتی ہے کہ ایسا ہوا ہے. اب وہ پھیلانے والے بڑی پلاننگ سے کئی بار کرتے ہیں لوگوں کو ڈپریس کرنے کے لیے یا لوگوں کی توجہ کے ہٹانے کے لیے. تو ان چیز کو ٹیکل کرنا اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں, اس کا طریقہ یہ ہے کہ اس دور میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم حیات تھے تو ان کے پاس بات پہنچایا کرو کہ یہ ایشو ہے, آپ بتائیں اس پہ کیا کہنا ہے, تو جو وہ کہیں اس عمل کر, یا پھر آگے بتا دیے وہ الامر منہم تو جو الامر ڈیسیژن میکرز ہیں ان کے پاس بات پہنچاؤ تو وہ فیصلہ کر رہے ہیں. اگر کسی شیخ میں کسی عالم میں کوئی خرابی دیکھی کتنا قوم ڈسکس کرنا شروع کر دیں فلاں ایسا فلاں, کوئی تحقیق نہیں ہوتی. کتنے پولیٹیکل لیڈر ہوتے ہیں کوئی تحقیق نہیں ہوتی, ان کے بارے میں ڈسکشن شروع ہو جاتی ہے. تو یہ ساری چیزیں غلط ہے. تحقیق کرے اور پھر مطلب یہ کہ کوئی رائے آ جائے تو پھر اس پہ بات کی جائے, ورنہ تو یہ سارا اپنی نیکیاں اس کو دے دے, کیونکہ غیبت ہے. غیبت کیا ہے؟ اپنی نیکیاں اس کو پہنچا دینا. اب کتنا عام بندہ ڈسکشن شروع کر دیتا ہے. یا یہ بھی ذکر کر دوں, بات کئی بار کی جاتی ہے پولیٹیکل لیڈرز کی برائی اجاگر کی جا سکتی ہے یا نہیں کی جا سکتی, وہ غیبت میں آتی ہے یا نہیں آتی, وہ میں بتا دیتا ہوں کہ دیکھیں ایک ہے کہ جو جینوئن برائی ہے جو ثابت شدہ ہے, ایک ہوتا ہے الزام, وہ اس کی بات نہیں ہو رہی, الزام نہیں ڈسکس کیا جا سکتے کہ اس پہ الزام لگ گیا, وہ تو کوئی بھی لگا سکتا. ثابت شدہ برائی اگر کسی میں ہو تو اور اس کو بری لگتی ہو, بس کیا برا لگتا ہو ڈسکشن کرنا اس کے, یعنی کوئی کسی نے مال لوٹا ہے لیکن اسے برا لگتا ہے کہ لوگ ڈسکس کرتے پھر رہے ہیں گلیوں کوچوں میں, تو یہ بھی غیبت ہے. کیونکہ غیبت کی ڈیفینیشن کیا ہے کہ اس کو برا لگے, اس کو برا لگ رہا ہے تو یہ بھی غیبت ہے. دوسرا یہ ہے کہ اسے برا نہیں لگتا, وہ خود بتاتا پھرتا ہاں میں کرتا ہوں اس میں کیا سی بات, تو اب وہ غیبت نہیں بنتی. لیکن ابھی بھی وداؤٹ اینی ریزن اس کو ایسے ڈسکس کرنا ویسٹ یور ٹائم ہے. تیسرا یہ ایک الیکشن آنے والے, الیکشن کے لیے کہ کہیں وہ اس کو لوگ ووٹ نہ دے دیں, اس کو منتخب نہ کر لیں, اس لیے اس کی برائی کو اجاگر کرنا یہ جائز ہے کیونکہ یہ لوگوں کی بہتری کے لیے ہے. لیکن اس میں اصول و ضوابط یہ ہے کہ اس کو مذاق نہیں اڑا سکتے, اس کو تسلیم یعنی کہ اس کو تسلیم نہیں کر سکتے کہ اس کو بیٹھ کے پھنسے کہہ کے لگائے, اس کے کارٹون بنائے, اس کو ایسے شیئر کرے فیس بک پہ واٹس ایپ پہ, کیونکہ فیس بک واٹس ایپ کی یوزج پہ بھی ویسے ہی ہے جیسا زبان کی یوزج پہ, اس پہ بھی کوئی پوسٹ اگر شیئر کر دی اس پہ بھی غیبت ہو کا گناہ ملتا ہے, واٹس ایپ پہ کوئی شیئر کر دی اس پہ بھی غیبت کا گناہ ملتا ہے. تو یہ سب غیبت کے دائرے کے اندر, اور تہمت کے اگر نہیں اس کے اندر جو تہمت میں آ جاتی ہے, اگر مذاق اڑایا تو مذاق اڑانے کا گناہ, تو وہ تو سیریسلی کہہ سکتے ہیں بھائی اس میں یہ خرابی ہے آپ اس کو ووٹ نہ دیں, تو یہ ڈسکشن ہوگی سیریس انداز. اب ہنسنا کہہ کے لگانا, اس کا لطیفے بنانا, اس کے کارٹون بنانا, اب یہ شریعت اجازت قدر نہیں دیتے. تو یہ دائرے سمجھنا چاہیے کیا ہے. تو اس ارتھ ورکر میں یہ بات بتائی جا رہی ہے کہ جی جو ایسی افواہ پھیل جاتی ہے کہ اس الزام لگتا ہے اور پھیلا دیا جاتا ہے کہ جی وہ ایسا ہے وہ ایسا ہے وہ ایسا ہے, کسی نے تحقیق نہیں کی ایسا ہے بھی کہ نہیں. وہ تو کسی پہ بھی الزام گلی میں چلتے کسی شخص پہ الزام لگا دو یہ ایسا ہے اور پھیلا دو کہ ایسا ہے یہ ایسا ہے, کوئی تحقیق نہیں کرتا کہ ایسا ہے بھی کہ نہیں. اس سے پوچھ ہی لے جا کے کوئی فجر پہ نہیں مسجد میں نظر آیا وہ تو جی فجر پہ اٹھتا ہی نہیں, اسے گھر میں جا کے پوچھے تو صحیح کیا ایشو ہوا کیوں نہیں آپ آ سکے, ہو سکتا ہے اس کا بچہ بیمار ہو بیوی بیمار ہو کوئی اور ایشوز ہو, کئی ایشوز ہو جاتے. ایک عالم تھے ان کی بچہ نہیں تھا تو نماز پڑھ رہے تھے, اب وائف جو تھی گر گئی انہیں پتا چل گیا گر گئی اور زخمی ہو گئی, وہ نماز توڑ کے بھاگے ان وائف کی قبر لینے لگے. جب کر کے آئے ان کو سیٹل تو انہوں نے آ کے یہ بات کہی بیان کے اندر یا جو لوگ موجود تھے کہ دیکھو تم میں تو ہوش سے سو سکتا ہے کوئی شخص بدگمان ہو گیا کہ یہ کیسا اللہ والا ہے کہ تو نماز میں ضروری نہیں, یہ تو ادھر ادھر کے خیال سوچتا ہے, بیوی کی بھی اسے پتا چلا اور جا کے نماز توڑ دی, اب کوئی بدگمان ہو. لیکن اسے پتا ہونا چاہیے کہ شریعت کا حکم یہ ہے, ابھی نماز پہ ٹائم بھی تھا اور اس کو ضرورت تھی اور میرے علاوہ کوئی ہیلپ کرنے والا نہیں تھا تو شریعت یہ کہتی نماز پڑھو اس کو, تو مجھے پتا تھا شریعت کے دائرے کے اندر میں نے ایسا کر دیا. لیکن بدگمان ہونے والا ہو بھی سکتا ہے, وہ پھیلاتے ہیں کہ جی دیکھیں فلاں ایسا فلاں ایسا, جتنے اسی لیے دنیا میں شاید ہی کوئی شخص ہو جو کہ الزامات سے بری ہوئی, خاص طور پہ جو نیک صالح ہوتے ہیں کوئی نہ کوئی اس پہ الزام لگانے والا ملتا ہے بدگمانی. امام حنیفہ بھی بدگمانی, امام شافی بھی بدگمانی, ان کے تو اچھا گمان رکھنا چاہیے, انہوں نے محنت سے ہمارے سامنے دین رکھ دیا آسان کر دی, نہیں بدگمانی. انہوں کو حدیث ملی انہوں نے حدیث کے خلاف کیا, ابھی بدگمانی ہے. آپ کو کیا پتا حدیث ملی تھی انہوں نے خلاف, اچھا گمان کریں کہ ان کو جو حدیث ملی انہوں نے صحیح مسئلہ نکال کر ہمیں بتا دیا, امام شافی کو جو حدیث ملی انہیں بتا دیا, اچھا گمان دین کی بے سے اچھا گمان ہے. جو اچھا گمان نہیں کرتا وہ دنیا میں بھی کبھی حق کو نہیں پاتا اور دین میں بھی ہمیشہ گمراہ رہتا. یہ سوچ رکھے اسے کوئی اچھا ملے گا ہی, اس کے نتیجے ایک اچھا ہوتا ہے وہ خود اس کی ذات ہوتی ہے, اسے اپنے اندر کوئی خرابی نظر نہیں آتی. حالانکہ اپنے سے بدگمان ہونا چاہیے دوسروں میں اچھا گمان, اپنے سے بدگمان یہ کہ کبھی سیٹسفائی نہ ہو کہ نہیں میں دین پہ آ گیا ہوں, نہیں اپنے سے بدگمان نہیں, کہیں کوئی اخلاص میں کمی تو نہیں ہے, کہیں کوئی ابھی ریا تو نہیں ہے, بدگمان رہے دوسروں میں اچھا گمان, اس کا مختلف ہے, اس کا مختلف ہے. دوستیاں نہیں ہوتی کہ ہر شخص دوسرے کے بارے میں یہ دیکھو یہ کہہ رہے ہیں, کوئی نیکی بھی کہہ رہا ہو کسی کو یہ دکھانے کے لیے کہہ رہا ہے یہ جن یہ کر رہے ہیں, امیزنگ ایٹیٹیوڈ ہوتا ہے. اتنا بڑا ایشو ہے معاشرے کا جو جس پہ ڈسکشن کرتے ہی رہو کم ہے. تو اس آیت مبارکہ میں اس کو ہائی لائٹ کیا گیا معاشرے کے بے سکونی, اس سے بے سکونی کبھی کسی بندے کے بارے میں کمنٹ نہ انسان دے, ڈرے کمنٹ دیتے ہوئے ڈرے. بہت سارے واقعات معاشرے میں پھیلے ہوں گے, ہسٹری کے اندر پھیلے ہوئے ہیں کہ جب کوئی کمنٹ کرتا ہے اسی مشکل میں شکار ہو رہا ہے. آگے یہ آیت مبارکہ آنے والی ہے کہ صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک بار ایسے کیا کہ جنگ ہو رہی تھی, ایک شخص مسلمان تھا ایکچولی مسلمان تھا, وہ نہیں ان لوگوں میں تھا, وہ علیحدہ ہو کے کھڑا ہو گیا اور سلام کیا مسلمانوں کو, مسلمانوں کا یونیکر بندہ ہے ہمیں جان بچا رہا ہے اس کو قتل کر کے. تو اللہ تعالیٰ نے آیا تو کہا کہ تم یعنی کہ کسی کے ظاہر پہ کیوں نہیں ٹرسٹ کرتے, وہی بدگمان کیوں ہوئے, کیوں یہ گمان کیا وہ کافر, جب وہ اسلام کہہ رہے ہیں وہ مسلمان تھا تم نے کیوں بدگمانی کی. تو اللہ تعالیٰ اس کی جڑ پھاڑ دے کہ ایسا نہیں کرنا, اس کو کیوں تم نے قتل کر دیا, اور یہ کہا پہلے تم بھی ایسے تھے, پہلے تم بھی ایسے تھے. تو انسان کو سمجھنا چاہیے کئی بار نیکی میں تھوڑا آگے بڑھتا ہے بھول جاتا اپنا ماضی, اپنی جوانی بھول جاتا ہے, اپنی وہ ایک بھول جاتا ہے جب وہ میوزک سنتا تھا, جب وہ نگاہوں کی غلط استعمال کرتا ہے سب بھول جاتا ہے, اس سب برے نظر آ رہے ہوتے. تو اللہ تعالیٰ یاد کراتے تم بھی ایسے تھے, اگر میری رحمت ہو گئی ہے تو یہ نہ سمجھو کہ دوسروں کا حقارت نہ دیکھو. اور دوسری چیز اگر کبھی وہ ایسا نہیں تھا, ہمیشہ جو پاک صاحب اللہ نے اس کو رکھا, تو اس کا تو احتمال ہے کہ برا ہو جائے, اس کا تو احتمال موجود. ایک یعنی بہت سارے واقعات ہسٹری کا ایک ریئل واقعہ, گئے اتنے بڑے شہر انیشیل عراق کے چوتھی پانچویں صدی ہجری کی, بہت بڑے بڑے نام ان سے بیٹھ تھے, امام شبیر رحمۃ اللہ بھی ان سے بیٹھ تھے, محدث تھے, حدیثوں کا درد, ہزاروں کا مجمع, تفسیر کے ماہر, حدیث کے ماہر, شیخ, اتنے لوگ مرید. اب وہ ایک بار کہیں سے جا رہے تھے تو صرف ہوا کیا, اب بڑے بہت جتنی بار بھی یہ واقعہ سنو پڑھو بولو تو انسان کو احساس ہوتا ہے اپنی کمی کا. تو ایک ایریا سے گزر رہے تھے جو کرسچنز کا تھا, تو بس یہ سوچا کہ یہ کیا لوگ ہیں کہ اللہ کا شریک کرتے ہیں, حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا خیال آیا, اور اس خیال کو تھوڑا غالباً جما لیا ذہن میں, ابھی کچھ زبان سے نہیں کہا, کچھ بات نہیں کی اس پہ, صرف یہ بات. تو اللہ تعالیٰ نے ان کا ایمان چھین لیا, اور وہ کیا ہوا کہ اسی ایریا میں سامنے ایک عورت نظر آئی, لڑکی نظر آئی, اٹریکٹ ہو گئے اور کہتے ہیں کہ یہ کون ہے, میں اسے شادی کری. اب سارے جو لوگ ساتھ ہیں اتنا مجمع طلباء اور مریدین کا, وہ سب حیران کہ کیا بات کر رہے ہیں کہ اس عورت سے شادی کرنی, نہیں میں تو اسی کروں گا, کون ہے؟ پتا کیا وہ یہودی ہے, عیسائی کی بیٹی. تو کہا کہ بس میں تو اسے شادی کروں گا. اب یہ ہوتا ہے جب وہی بات اللہ تعالیٰ پہ نیاز ہے, کسی کو خاص ہونے دیکھ لیں. تو چلے گئے اس کے باپ کے پاس, میں نے تمہاری بیٹی سے شادی کر لی. تو باپ نے شرط لگائی کہ تم اصلیت مسلمان معلوم ہوتے ہو. کہا میں مسلمان ہوں. تو کہا کہ ہم مسلمانوں میں شادی نہیں کرتے, اس کے لیے ضروری ہے کہ تم ہمارا دین اپناؤ. تو کہا ٹھیک ہے, میں آپ کا دین اپنا لیتا ہوں. مطلب اچھا, اس کے لیے ایک اور شرط ہے, سور چلاؤ. سور کا ریوٹ تھا, اس کو چلانا شروع کر دیا, کہ اس سے کرنی. اب سارے لوگ حیران, کہ سب تم چلے جاؤ, میں نے تو یہ کرنا ہے. تو سارے چلے گئے, سارے حیران کہ یہ کیا ہو گیا. تو اب سور چلا رہے ہیں اور دین بدل دیا ہے, لیکن جو وہی بات جو بدگمانی نہیں کر سکتے ایسے مخلص جو طلباء مریدین, تو انہوں نے کہا یہ کچھ نہ کچھ آزمائش آ گئی, وہ نہیں ہو نہیں سکتا جو ہو چکا ہے. تو وہ اللہ تمام سے رہے, ہدایت کی دعائیں کرتے رہے کرتے رہے. تو سال گزر گیا, کئی اور تھے ہر سال, دو سال گزر گئے. وہ آتے رہے خبر لینے, وہ وہیں پہ بیٹھے ہیں سور چرا رہے. تو قاضی مولانا شبلی رحمۃ اللہ علیہ گئے ان کے پاس, ان سے پوچھا کہ شاید کیا ہوا. تو آگ سے یہ کہتے, وہ کہتے آپ تو قرآن کے حافظ تھے, اتنی آیتیں پڑھتے تھے کہ آپ خوش آتے. سو ایک آیت انہوں نے پڑھی جو غالباً بقرہ یا سورہ آل عمران میں ہے کہ جس کو اللہ ذلیل کرے اس کو کوئی ذکر نہ کرے. آپ تو محدث تھے, حدیثیں جانتے تھے. انہوں نے کہا ایک حدیث یاد ہے کہ جو مرتد ہو جائے اس کو قتل کر. حیران ہوئے, رونا شروع کر دیا. تو شیخ نے بھی رونا شروع کر دیا. اب ان کے اختیار میں نہیں تھی, وہ سب یہ جانتے تھے, اسی لیے وہ کوٹ بھی کر رہے تھے آیتیں, لیکن انہوں نے بھی رونا شروع کر دیا. الٹیمیٹلی اللہ کی رحمت کی نظر ہوئی, ایمان واپس آ گیا, انہیں توبہ طائب ہوئے اور سارے اسی حلقے میں واپس کے مسلمانوں کے. تو لوگوں نے پوچھا ہوا کیا تھا, یہاں کیا ہو گیا تھا. تو پھر انہوں نے ڈسکلوز کیا ہوا کیا تھا. صرف ایک خیال آیا کہ یہ کیسے لوگ ہیں, کیا حقارت سے دیکھا تھا. اللہ تعالیٰ نے میرا ایمان ہی چھین لیا کہ تم اگر مومن ہو, مسلمان ہو, کوئی نیکی کی توفیق ہے, تمہارا کمال میرا, میں نے تمہیں دیا ہوا, کیسے حقارت سے دیکھتے. اب یہ حقیقی واقعہ ہے, ایکچوئل واقعہ ہے. خود سوچے انسان اس کو اگر بیسس بنائے, اس کو اگر اسٹینڈرڈ بنائے, پھر دیکھے اپنے آپ کو, صبح سے رات تک ہر ایک کو حقارت سے دیکھے, وہ ایسا وہ ایسا وہ ایسا وہ ایسا. ڈرنا چاہیے, برے سے برا شخص بھی ہو, پتا ہے تو ایسا ایسا ہے, مسلمان ہے, بس نہ اس کے بارے میں کمنٹ کرے, کافر ہے اس کے بارے میں بھی نہ کرے. ہاں مقابلے میں کافر آ گیا ہے, دشمن ہے, تو وہ ایک اور چیز ہے, لیکن اگر مسلمان ساتھ کافر ساتھ رہ رہے, اس کے بارے میں بھی کوئی کمنٹ نہ کرے, اس کے دین کے بارے میں کوئی کمنٹ نہ کرے. کبھی اس سے ڈرے اللہ تعالیٰ کی بنیادی سے ڈرے, اگر کسی کو کوئی توفیق حاصل ہے اللہ کی وجہ سے. تو یہ جب دیکھے گا سب بچے نظر آئیں گے. کل کا کیا پتا, میں کیا ہوں وہ کیا, ماضی کا اپنے آپ کا پتا ہوتا ہے. ہو سکتا ہے یہ جو بظاہر گناہ کرتا ہے رات کو توبہ کر دو, مجھے کیا مطلب, اللہ کے ساتھ میں روتا ہوں, مجھے کیا مطلب. تو اچھا گمان ہر ایک کو اچھا جانے. تو یہ اللہ تعالیٰ کا بہت اہم میسج ہے, عام کرنا چاہیے معاشرے میں, گھروں میں, اپنے دوستوں میں. کوئی برائی کرے بھائی, برائی نہ کرو, برائی نہ کرو, کسی کی برائی نہ کرو, سب اچھے ہیں, سب بہتر ہیں. اس کو عام کرے, اس کی جڑوں سے اس کو کھاڑ. حدیث پاک میں آتے جب کسی کی برائی ہونے لگے, کچھ ریکشن سکھا دیے کیا کرو, اگر روک سکتے روک دو, بھائی برائی نہیں کرتے. دوسرا یہ ریکشن تم کر سکتے ہو کہ اس کی اچھائی کر دو کہ ہاں اس کے اندر تو بہت خوبیاں ہیں, وہ بڑا اچھا انسان ہے, وہ تو ایماندار ہے, وہ تو ٹائم پہ آفس آتا ہے, ٹائم پہ جاتا ہے وغیرہ, کوئی بات ایسی کر اس کو نلیفائی کرنے کے لیے. اور تیسری چیز اگر کچھ نہیں ہے تو اٹھ جاؤ اس محفل سے جہاں پہ برائیاں کی جا رہی ہیں. یہ تین ریکشن ہیں. اور چوتھا جو منیمم ریکشن ہے, برا جانا ہو, نہ اٹھ سکتے ہو, نہ بول سکتے ہو, نہ تعریف کر سکتے ہو, تو پھر دل میں برا جانا ہو, لیکن منیمم ہے. لیکن موسٹ آف دا ٹائم دیکھیں گے کہ آپ روک بھی سکتے ہوں گے کسی نہ کسی اچھے انداز میں, اور اس کی تعریف بھی کر سکتے ہوں گے دوستوں میں. تو اس کو عام کریں, عام کریں. بحثیں اس کے بغیر بھی ہو سکتی ہیں, بحثیں کا ہنسی مزاج اس کے بغیر بھی چل سکتا ہے, پولیٹیکل لیڈرز کی بے ہنسی مزاج اور اپنے کلیگ کے ہنسی مزاج کے بغیر. تو یہ اللہ تعالیٰ نے کہا. اور معاشرے میں سنی سنائی باتوں کو عام نہ کریں, میسیجز کرتے ہوئے واٹس ایپ کے میسیج فارورڈ کرنا, فیس بک کے میسیج فارورڈ کرنا محتاط رہیں. اسی لیے آپ دیکھیں گے کہ علماء مشائخ بہت کم یوز کرتے ہیں, اور کرتے بھی ہیں تو پھر بہت محتاط انداز سے کرتے ہیں, ایسے جو ہر چیز کے لیے مانسبل ہیں. واقعی محتاط انداز ہی بہتر ہے ہر حوالے سے. اور پھر اللہ تعالیٰ نے یہ بات کی, اور مسلمانوں اگر اللہ کا فضل اس کی رحمت تم پر نہ ہوتی تو تھوڑے سے لوگوں کو چھوڑ کر باقی سب شیطان کے پیچھے لگ جاتے. تو یہ حقیقت ہے, واقعی اللہ کا فضل اور رحمت نہ ہو تو یہ عام چیز, مطلب اس میں ایزیلی انڈلج ہو جاتے ہیں ان چیزوں کے اندر, باتوں کو ادھر ادھر پھیلانا, لڑائیاں کرانا, لوگوں کا حقیر جانا, غیبت کرنا. بیت اللہ کے سامنے بیٹھ کے غیبت ہو رہی ہے, بیت اللہ کے سامنے اپنی فیملی کے کسی پاس, کلیگ کی کسی کے بارے میں, مطلب وہاں بیٹھا غیبت کر رہا, ذہن میں خیال بھی نہیں آتا. رمضان مبارک کے روزے کے اندر غیبتیں ہو رہی ہوتی, ڈسکشن ہو رہی ہوتی, اتنا عام ہے. فقاتل فی سبیل اللہ لا تکلف الا نفسك وحرز المؤمنین وعسى الله ان یکف بأس الذین کفروا واللہ اشد بأساً واشد تنکیلا. اور مسلمانوں, لہٰذا پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم, تم اللہ کے راستے میں جنگ کرو, تم پر اپنے سوا کسی اور کی ذمہ داری نہیں ہے. ہاں مومنوں کو ترغیب دیتے رہو, کچھ بعید نہیں کہ اللہ کافروں کی جنگ کا زور توڑ دے, اور اللہ کا زور سب سے زیادہ زبردست ہے, اس کی سزا بڑی سخت ہے. تو یہ اللہ تعالیٰ نے بات کر دی, پریورٹی نہیں میٹر کر دی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہا جا رہا ہے کہ جنگ کو اسپیسیفائی کرتے ہوئے, لیکن عام ایک حکم بھی ہے کہ آپ عمل کریں, شریعت پہ عمل کریں, دوسروں کے بارے میں نہ دیکھیں کہ وہ آپ کا ساتھ دے رہے ہیں کہ نہیں دے رہے, آپ انہیں ابھارتے رہیں, حضرت المومنین انہیں ابھارتے رہیں, انہیں موٹیویٹ کرتے رہیں. کوئی ہوتا ہے ویل اینڈ گڈ, نہیں ہوتا تو اس کا معاملہ ہے, آپ کا کام ہے بات پہنچانا, اور خود اپنے بارے میں آپ آنسر کر, اپنے بارے میں آنسر لیں. اسٹینڈرڈ وہی ہیں جو اللہ تعالیٰ نے قرآن میں حدیث میں سیٹ کر دیے, اب کوئی بہانہ بنائے کہ نہیں ایسی بات نہیں, ایسی بات نہیں, اللہ کو سب پتا ہے. یہی منافقین کی نشانی تھی کہ وہ بہانے بناتے تھے اور اس کو حکموں کو چینج کرتے تھے. تو علماء نے یہ بھی لکھا کہ یہ واقعہ تھا احد کے بعد سے, کیونکہ احد میں جب کفار چلے گئے تو انہوں نے کہا تھا ہم اگلے سال آئیں گے, جب وہ مطلب واقعہ اتنا تھا احد کی جنگ ہوئی کافر چلے گئے, تو بعد میں خیال ہے ہم کیا کر بیٹھے, انہیں ختم کر دیتے مسلمانوں کو, ارادہ وہ واپسی کا. لیکن پھر خبر آئی کہ کافر پیچھا کر رہے ہیں, جس نے بتایا تھا کہ وہ کچھ آگے گئے تھے مسلمان اگلے دن کافروں کا پیچھا کرتے ہوئے, تو پھر وہ ہمت پست ہو گئے اور مکہ چلے گئے. لیکن کہا کہ ہم اگلے سال آئیں گے اور بدر میں جا کے تم سے لڑیں گے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایکسپٹ کر لیا کہ ٹھیک ہے ایسا کر لیں. تو اگلے سال آپ صلی اللہ علیہ وسلم نکلے, اور پھر اللہ تعالیٰ نے کہا اکیلے نکلے, نکلنا ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی کہا کہ میں اکیلا نکلوں گا, اگر کسی نے میرے ساتھ آنا ہے تو آ جائے. پھر صحابہ تقریباً 70 کے قریب صحابہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہوئے, اور وہ سارے گئے لیکن وہ کافر نہیں آئے, ان کی ہمت نہیں ہوئی. تو مسلمان وہاں تجارت کر کے 3-4 دن رہ کے منافع کما کے واپس آ گئے. من یشفع شفاعت حسنت یکن له نصیب منہا ومن یشفع شفاعت سیئت یکن له کفل منہا وکان اللہ علی کل شیء مقیتا. لہٰذا یہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم, تم اللہ کے راستے میں جنگ کرو, تم پر اپنے ساتھ کسی کی ذمہ داری نہیں ہے. ہم مومنوں کی ترغیب دیتے رہو, کچھ بھی نہیں کہ اللہ کافروں کی جنگ کا زور توڑ دے, اللہ کا زور سب سے زیادہ زبردست, اس کی طرح بڑی سخت ہے. جو شخص کوئی اچھی سفارش کرتا ہے اس کو اس میں سے حصہ ملتا ہے، اور جو کوئی بری سفارش کرتا ہے اسے اس برائی میں حصہ ملتا ہے، اور اللہ ہر چیز پر نظر رکھنے والا ہے۔ اب یہ اگلی چیز، کیونکہ پیچھے کا موٹیویٹ کرو لوگ، اب اس سے ہی لنک یہ چیز ہے کہ موٹیویشن سے اگر کوئی تیار ہو جائے تو اس کو اس کا اجر بھی ملتا ہے، تو جو بات کرتا ہے کوئی اس کو ایکسپٹ کرتا ہے، اس پہ عمل کرتا ہے، اس کو اجر ملتا ہے، ایک چیز۔ اور دوسری چیز کہ جنرلی سفارش کیا جاتا ہے، یہ کانسیپٹ کلیئر ہونا چاہیے۔ سفارش کیا ہوتی ہے؟ سفارش کہتے ہیں کہ کسی کو ہیلپ کرنا کسی کام میں، کہ اس کے کام پہ ہو جانے۔ مثال کے طور پہ کوئی کسی کی جگہ ایڈمیشن ہونا ہے بچے کا، اور اسے کوئی انٹرنس آ رہی ہے، لیکن میرٹ پہ وہ ملتا ہے، یہ امپورٹنٹ بات ہے، میرٹ پہ وہ ہوتا آتا ہے، لیکن اگر کوئی اس کی سفارش نہ کرے تو ہو سکتا ہے وہ نہ ہو ایڈمیشن، اور اگر کوئی صاحب اختیار ہے اور اس کے کہنے سے بھی اثر ہو سکتا ہے تو وہ کہہ دیتا ہے کسی کو بھائی اس کا خیال کرو، اس کو ایڈمیشن دے دو، اور وہ میرٹ پہ، اسی طرح جاب کی سفارش کر دے کہ اس کو جاب دے دیں، اور وہ میرٹ پہ ہو۔ تو یہ سواب کا کام، کیونکہ کئی بار یہ بھی غلط فہمی ہوتی ہے کہ ہر قسم کی سفارش حرام ہے، ہر قسم کی سفارش حرام نہیں ہوتی، رشوت اور چیز ہوتی ہے، رشوت پیسے سے کام کرانا وہ تو حرام ہے کلی طور پر، یہ سفارش کی بات ہوتی ہے۔ تو زبان سے کہنا، دوسرے کو کنوینس کرنا کہ اس کا کام کر دے، وہ کسی طرح بھی ہو سکتا ہے ہیلپ کر دے، اور وہ میرٹ اس پورا ہوتا تھا ہو، کسی اور کی حق تلفی نہ ہوتی ہو، یہ ساری شرائط ہے، میرٹ پہ ہوتا تھا ہو، کسی اور کی حق تلفی نہ ہو، اس کا حق بنتا ہو، اس کا حق دلوانے میں ہیلپ کرنا، یہ سفارش ہے۔ مثال کے طور پہ وکیل کو پتا ہے یہ اس شخص کا کیس صحیح ہے، اور وہ اس کا کیس پریزنٹ کرتا ہے، تو یہ سفارش کر رہا ہے، وہ اس کو کنوینس کر رہا ہے جج کو پھر سے حق پہ فیصلہ کرے۔ تو بہت ساری چیزیں پر بن سکتی ہیں، جس سب یعنی کہ پیسے سواب ہوتا ہے، دوسرے کی سفارش کرنا پیسے سواب ہوتا ہے، اور کرنی چاہیے۔ کسی کا کام ہو بھی رہا ہوگا اور بندہ کچھ کہہ سکتا ہو، ایسے ہی کہہ دے، مثال کے طور پہ پتا ہے اس کا کام ہو جائے گا، لیکن پھر دوسرے کو کہہ دے اس کا کام کر دو، سواب کی نیت سے تو کرنا چاہیے، سفارش کا سواب ملتا ہے۔ تو لیکن کون سی سفارش حرام ہے؟ کہ وہ میرٹ پہ نہ ہو، اور یا کسی کی حق تلفی ہو، کسی پہ ظلم ہو، اور اس کو نیچے سے میرٹ سے اوپر لا کے اس کو لکھوانا، ایڈمیشن کروانا یا جاب دلوانا وغیرہ، تو یہ ناجائز سفارش ہے۔ تو یہی اللہ تعالیٰ نے دونوں کو کلیریفائی کر دیا کہ اچھی سفارش کرتا ہے اس کو ثواب ملتا ہے، جو بری سفارش کرتا ہے اسے برائی کا حصہ ملتا ہے۔ تو اس میں یہ بھی ہے کہ برائی کو پروموٹ کر رہے ہیں، دوسرے کو بھی برائی کی ترغیب دے رہے ہیں، برائی کے بارے میں کہہ رہے ہیں، برائی کا میسج آگے کر رہے ہیں وغیرہ، تو اس سے سارا گناہ اس کو ملے گا، اور جو نیکی کی ترغیب دے رہے ہیں، نیکی کے میسجز آگے بھیج رہے ہیں، اس کو اس کا حصہ ملے گا۔ اور اسی طرح جنرل لائف کے اندر سفارش ہوتی ہے کہ جس کسی کا کام جنرل کرانا، اس پہ ثواب ملتا ہے، لیکن میرٹ پہ نہ ہو، کسی کی حق تلفی کرا کے کسی کو کسی پوسٹ پہ لکھوانا، ایڈمیشن کرانا وغیرہ، تو یہ سب گناہ ملتا ہے اس کو، کیونکہ جس کی حق تلفی ہوئی وہ مظلوم ہو گیا، اب یہ ظالم ہو گیا، یہ بھی ظلم شریک ہو گیا۔ تو بہت محتاط ہونا چاہیے، کیونکہ اس پہ بھی کئی بار احتیاط نہیں ہوتی، کہ کسی کی سفارش کرتے بہت محتاط ہونا، بہت کلیئر کلیئرٹی سے آگے واقعہ آنے والا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ نے یہ بات کہہ دی کہ محتاط ہوا کریں اس طرح کے معاملے سیٹل کرنے میں، اور حق پہ رہا کریں۔ وَإِذَا حُيِّيتُم بِتَحِيَّةٍ فَحَيُّوا بِأَحْسَنَ مِنْهَا أَوْ رُدُّوهَا إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ حَسِيبًا۔ اور جب تمہیں کوئی شخص سلام کرے تو تم اس سے بھی بہتر طریقے پر سلام کرو، یا کم از کم انہیں الفاظ میں اس کا جواب دے دو، بے شک اللہ ہر چیز کا حساب رکھنے والا ہے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ نے اسی سے لے کے اور بات، کسی کے لیے دعا کرنا بھی سفارش کی طرح ہے، کہ اللہ تعالیٰ اس کو یہ مطلب کہ نیکی دے دے، اس کی مسئلہ حل کر دے، اس کو اس کے گناہ معاف کر دے، یہ سب سفارش ہے اللہ تعالیٰ کے ہاں۔ تو اسی میں سلام کرنا بھی، اللہ کی سلامتی نازل کر، تو اب اللہ تعالیٰ نے اس کا حکم بھی ذکر کر دیا کہ جب کوئی شخص سلام کرے تو تم اس سے بہتر طریقے سے اسے جواب پہلی چیز یا ویسا بھی ہو۔ تو یہ اللہ تعالیٰ نے حکم دیا، اسی لیے اسلام کا جواب دینا یہ واجب ہے، ضروری ہوتا ہے، نہیں دیتا تو گنہگار ہوتا ہے انسان۔ تو اس کو ہلکا نہیں سمجھنا چاہیے، سلام کو انیشیٹ کرنا سنت ہے، سلام کا جواب دینا ضروری ہے، لیکن اس میں ایکسپشنز ہیں۔ مثال کے طور پہ محفل ہے کہ آپ اسلام کرے اور لوگ بزی ہیں، جیسے درس ہو رہا ہے، اسلام کرے تو ضروری نہیں ہے، بلکہ نہیں کرنا دینا چاہیے جواب۔ مسجد میں آ کے کوئی نماز کے دوران سلام کرے تو اس پہ کوئی ضروری نہیں ہے کسی پہ جواب دے. اسی طرح کوئی کھانا کھا رہے ہیں کوئی سلام کرے تو ضروری نہیں ہے جواب دینا. کوئی قرآن پڑھ رہا ہے ذکر اذکار کر رہا ہے کوئی ضروری نہیں ہے جواب دینا. کوئی واش روم میں ہے کوئی سلام کر دے کوئی ضروری نہیں ہے جواب دینا. تو ایک جنرل کنڈیشن میں عام کنڈیشن کے اندر ضروری ہوتا ہے. اس کا اصول کیا ہے؟ جیسا سلام ہو اس سے بہتر جواب. تو تین ہی درجے ہیں: السلام علیکم و رحمۃ اللہ، السلام علیکم، السلام علیکم و رحمۃ اللہ، السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ. تو تین ہیں. کسی نے السلام علیکم کیا اس سے بہتر و رحمۃ اللہ لگا دے یا وہ برکاتہ بھی لگا دے. کسی نے رحمۃ اللہ علیہ لگا کے اسلام کیا تو وہ برکاتہ سے بہتر ہے. اور جس نے وہ برکاتہ لگایا تو یہی بیسٹ ہے. اب اس سے اوپر کوئی چیز نہیں، یہی سنت سے ثابت ہے. تو یا ویسے ہی جواب دے تو اسلام کو جواب اسلام دے دے یا رحمت اللہ لگا دے یا برکاتوں کے ساتھ لگا دے. تو یہ اللہ تعالیٰ کی ٹیچنگ ہے. اور اس پہ ثواب ملتا ہے. جو سلام کرتا ہے اس کو 10 نیکیاں، جو رحمت اللہ کہتا ہے 20 نیکیاں، جو ساتھ برکاتوں کی لگاتا ہے اس کو 30 نیکیاں ملتی ہیں. تو یہ ایزی نیکیاں ہیں. تو چلتے پھرتے ہر ایک کو سلام کرنا، اس کی رواج پیدا کرنا. جیسے پاکستان میں اتنا رواج نہیں ہے تو اس کا رواج پیدا کرنا چاہیے. کوشش کرنی چاہیے معاشرے میں اس کا رواج کرتے رہے. کوئی کہے کیوں کہہ رہے ہیں کہ نہیں اس کا رواج، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اسلام کو عام کرو، اسلام کو عام کرو. تو اسلام کو عام کرنا یعنی کہ ایزیسٹ نیکی ہیں. کوئی ایفرٹ نہیں لگ رہی، چلتے پھرتے ہر ایک اسلام کر رہے اور بار بار کرنا. کوئی تھوڑی بار پھر ملا پھر اسلام کرتے، جس کو عام کرتا رہے. اور یہ تکبر نہ ہونے کی بھی نشانی ہے. چھوٹے بچوں کو سلام کرنا، اسٹوڈنٹس کو سلام کرنا، تو اس سے پتا چلتا ہے کسی کے اندر تکبر نہیں ہے. تو یہ اللہ تعالیٰ نے ریکمینڈ کیا. تو یہ ضروری واجب ہے، اس کا خیال کرنا چاہیے. اللہ لا الہ الا ہو لیجمعنکم الی یوم القیامۃ لا ریب فیہ ومن اصدق من اللہ حدیثا. اللہ وہ ہے کہ اس کے سوا کوئی خدا نہیں، وہ تمہیں ضرور ضرور قیامت کے دن اکٹھا کرے گا، جس کے آنے میں کوئی شک نہیں ہے. اور کون ہے جو اللہ سے زیادہ بات کا سچا ہو؟ تو ہر تھوڑی دیر بعد اللہ تعالیٰ آخرت کی طرف متوجہ کر رہی ہے کہ یہ سارے حکم چل رہے ہیں. آخرت نہ بھولنا، آخرت نہ بھولنا. مرنے والے ہو اس دن حساب کتاب ہوگا، تم تو جمع ہو گئے، یہ فانی دنیا ختم ہو جائے گی. یہ ناجائز خواہشات آج میں بہت اٹریکٹو فیل ہو رہی ہیں، وہ سب ختم ہو جائیں گے. یہ اپنی طرف بلانے والے، اٹریکٹ کرنے والے املیا ویٹ ہو جائیں گے. اس دن تم اکیلے طرح سے تنہا کھڑے ہو گئے، پچھتاؤ گے، پچھتاؤ گے کہ میں نے کیوں زندگی ان کے لیے ضائع کر دی. تو اس ساری باتوں کو جانے، آج سمجھے. یہ اللہ تعالیٰ اس لیے میسج دیتے رہتے ہیں، اس دن کو نہ بھولو. جس سے وہ دن غالب رہتا ہے، ذہن کا سوال رہتا ہے، وہ کبھی ریلیکس ہو کے نہیں بیٹھتا. وہ ہمیشہ موٹیویٹڈ رہتا ہے کہ تیاری کرنی ہے، تیاری کرنی ہے، تیاری کرنی ہے. یہی مقصد ہے، قرآن سنتے رہو، سنتے رہو، مطلب وہ موٹیویٹڈ رہو. کبھی ریلیکس نہ ہو کہ نہیں انف ہو گیا، آج چھٹی کرے نہ ریلیکس. مومن کی حالت ہوتی نہیں. اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ وہ کبھی ریلیکس نہیں کرتا، مطلب کبھی انجوائے نہیں کرتا. وہ فیملی کے ساتھ انجوائے بھی کر رہا ہوتا ہے، لیکن اس پہ حالت رہتی ہے کہ آخرت کی تیاری کرنی. وہ دن آنے والے میں مرنے والے ہو، چل لمحوں کی بات میں مرنے والے ہوں. ہر روز اس کی کیفیت ہوتی ہے میں مرنے والا ہوں. کبھی سفر پہ جا رہے تو بیوی سے معافی مانگنا، بیوی کو یہ الفاظ کہہ دینا، دوستوں کو کہہ دینا کہ جیسے واقعی آخری ہوئی. جہاں ٹیک آف کر رہا ہو تو یہ ہونا چاہیے کہ ہو سکتا ہے میرا آخری سفر ہو، لینڈ کرو آخری سفر ہو، میں یہاں جا رہا ہوں آخری سفر ہو. کوئی تو دن ہوگا وہ آخری ہوگا. یہ کیفیت جاری رہے، یہ نہ ہو کہ غفلت آ جائے کہ جیسے مننا ہی نہیں. تو اس لیے اللہ تعالیٰ بار بار یہ ذکر کرتے ہیں. اور پھر انداز بھی یونیک ہوتے ہیں. ومن استقو من اللہ حدیث صاحب، یہ اللہ تعالیٰ کہ میرے سے سچی کس کی بات، میرے سے سچی کس کی بات. تو یہ ایمفسائز کرنے کا انداز کہ ہونے والا ہے، یہ ہونے والا ہے اور یہ ہو جائے گا. چند دنوں کی بات ہے، ہو جائے گا، سب کے ساتھ ہو جائے گا. بلکہ کئی بار یہ کیفیت ہوتی ہے کہ ہر شخص مطلب فیل ہی ہوتا ہے کہ چند دنوں بعد یہ سب ختم ہو جائیں گے، جو کوئی بھی یہ ختم ہو جائے گا، کوئی بھی باقی نہیں رہے گا. اور یہ ہو رہے، کتنے لوگ پہلے تھے آج نہیں. یہ سارے لوگ جو آج ہیں وہ راکل نہیں ہوں، یہ تو لوگوں کا آنا جانا لگا ہوا ہے. میں بھی ان میں شامل ہوں، یہ بھی ان میں شامل ہیں. ہم جانتے ہیں بہت لوگوں کو جو آج مطلب کہ نہیں ہے، چند دنوں پہلے ہمارے ساتھ تھے یا ہم جنہیں جانتے تھے. یہ حقائق ہے. ان سے دنیا کی وجہ سے کبھی دھوکے میں نہ آئے، کبھی غفلت میں نہ چلا جائے. ہمیشہ ریمائنڈ کراتا رہے، گناہ ہو جائے معافی مانگے، فوراً اللہ کی طرف رجوع کرے. کیوں؟ اور اسی وقت کرے. کیوں؟ ہو سکتا ہے ابھی موت آ جائے. جس میں موت غالب رہتی ہے گناہ کر بھی لیتا ہے نفس کی وجہ سے، تو فوراً معافی مانگ کر کہ اللہ وہی جگہ جہاں گناہ کیا، ابھی آپ سے معافی مانگو، آپ معاف کر دیں. کیوں؟ موت کو پتہ نہیں ابھی آ جائے، میں اٹھوں نہ ہو موت آ جائے. فمالکم فی المنافقین فئتین واللہ ارکسہم بما کسبوا اتریدون ان تهدوا من اضل اللہ ومن یضلل اللہ فلن تجد له سبیلا. پھر تمہیں کیا ہو گیا کہ منافقین کے بارے میں تم دو گروہ بن گئے، حالانکہ انہوں نے جیسے کام کیے ہیں ان کی بنا پر اللہ نے ان کو اوندا کر دیا. کیا تم یہ چاہتے ہو کہ ایسے شخص کو ہدایت پلاؤ جسے اللہ اس کی خواہش کے مطابق گمراہی مبتلا کر چکا ہے، اور جسے اللہ گمراہی میں مبتلا کر دے اس کے لیے تم ہرگز کبھی کوئی بھلائی کا راستہ نہیں پا سکتے. اب اس رکوع کے اندر منافقین کے بارے میں کچھ احکام آ رہے ہیں اور کچھ کیٹیگریز اللہ تعالیٰ منافقین کی ذکر کر رہے ہیں. ان میں سے پہلی کیٹیگری یہ تھی کہ وہ کچھ آبویسلی یہ پتا ہونا چاہیے منافقین وہ ہیں براہ مسلمان اپرینٹلی مسلمان ہیں، کلمہ پڑھتے ہیں، نمازیں بھی بیمن پڑھتے ہیں. تو پہلی کیٹیگری اللہ تعالیٰ نے ان کی ذکر کی فما لکم فی المنافقین، اللہ نے کیٹیگرائز کر دیا کہ بظاہر کوئی لیبل نہیں کر سکتا یہ منافق ہے کوئی عام مسلمان، اللہ تعالیٰ نے بتایا منافق ہے. پہلی چیز اللہ بتا رہے ہیں منافق ہے کون، کہ کچھ ایسے تھے کہ جو مسلمانوں کے ساتھ رہتے تھے مدینہ منورہ اور فائدے کے لیے کہ ہم بچے رہیں گے فائدے اٹھا لیں گے اس لیے مسلمان تھے، لیکن کچھ عرصے بعد وہ چلے گئے مکہ مکرمہ کہ ہم تجارت کے لیے جانا چاہتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے الاؤ کیا جاؤ، اب وہاں جا کے واپس نہیں آ رہے تھے، مکہ مکرمہ میں ہی رہ رہے تھے. اب مسلمانوں کے دو گروہ بن گئے، اس کے بارے میں اوپینین ڈفر کھول کر گئی. اس نے کہا کہ وہ حقیقی مومن ہیں، اچھا گمان ان کے بارے میں کیا. اس نے کہا کہ نہیں، کیونکہ ہجرت فرض ہے تو واپس آنا چاہیے مدینہ منورہ میں، وہ نہیں آ رہے تو یہ ان کا نفاق سامنے آ گیا. تو یہ ڈسکشن چل رہی تو اللہ تعالیٰ نے اس کا فیصلہ کر دیا کہ تم دو گروہ بن گئے، حالانکہ انہوں نے جیسے کام کیے ہیں اس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ان کو یعنی کہ کفر کی طرف لوٹا دیا ہے، اور پھر اللہ تعالیٰ نے کہ خواہش کی وجہ سے گمراہی میں مبتلا کر دیا. تو وہی چیز کہ جو لوگ گمراہ ہوتے ہیں یہ بات واضح نہیں ہوتی، بلکہ ناجائز و حرام خواہشوں کی اٹریکشن اور جو طلب ہوتی ہے وہ ان کو اس پہ مائل کر دیتی، یعنی حق پہ نہیں آنے لگتی. یہ ذہن میں رہے، یہ جگہ جگہ قرآن کہتا ہے کہ حق سب کو پتا ہے، ایون کفار کے بھی واضح کئی بار ہو جاتا ہے، لیکن جب وہ نہیں ایکسپٹ کرتے اللہ تعالیٰ پہ پردہ ڈال دیتے، مہر لگا دیتے، پھر انہیں سمجھ نہیں آتا. تو یہ بھی اس کی دلیل ہے کہ ایسے شخص کو ہدایت پر لاؤ گے جسے اللہ کی خواہش کے مطابق گمراہی مبتلا کر چکا، ان کی خواہش کے مطابق گمراہی مبتلا کر، تو وہ خود ہی چاہتے ہیں ہدایت پہ نہ آنا، تو اللہ نے بھی کہا ٹھیک ہے اس پہ جاؤ. تو یہ بھی دلیل ہے کہ انسان خود برائی کو آف کرتا ہے، اللہ تعالیٰ پہ اس کو جانے دیتے ہیں کہ جاؤ اسی راستے پہ جاؤ. تو یہ اللہ تعالیٰ نے فیصلہ کر دیا کہ وہ ایکچولی ان کا کیا معاملہ ہے. پھر اگلا ودو لو تکفرون کما کفروا فتکونون سواء فلا تتخذوا منہم اولیاء حتى یہادوا فی سبیل اللہ فإن تولوا فخذوہم وقتلوہم حیث وجدتموہم ولا تتخذوا منہم ولیا ولا نصیرا. یہ لوگ چاہتے ہیں کہ جس طرح انہوں نے کفر کو اپنا لیا ہے اسی طرح تم بھی کافر بن کر سب برابر ہو جاؤ، لہذا اے مسلمانوں تم ان میں سے کسی کو اس وقت تک دوست نہ بناؤ جب تک وہ اللہ کے راستے میں ہجرت نہ کر لیں، چنانچہ اگر وہ ہجرت سے اعراض کرے تو ان کو پکڑو اور جہاں بھی انہیں پاؤ انہیں قتل کر دو، اور ان میں سے کسی کو نہ اپنا دوست بناؤ نہ مددگار. تو یہ اللہ تعالیٰ نے واضح کر دیا کہ وہ کفر پہ چلے گئے ہیں، اور ان کا بھی موٹیو ہے، ان کی کوشش یہ ہے کہ تم بھی کفر پہ چلے جاؤ. تو منافق کفر پہ چلے گئے تھے یعنی کہ اظہار کر دیا تھا کفر کا، تو اللہ نے کہا ان کا ایک ہی موٹیو ہوتا ہے، جس سے کفار منافقین ہے سب کا ایک موٹیو ہے کہ تم بھی کافر بن جاؤ، تم بھی دین کو چھوڑ دو. تو یہ اللہ تعالیٰ نے ایک کافروں کی اور منافقین کی خصلت رکھ دی کہ وہ یہی چاہتے ہیں کہ وہ تم حیا پہ نہ ہو، تم بھی بے حیا بن جاؤ، تم بھی بے حیائی کے جتنے راستے ان پہ چلو، انہیں برا لگتا ہے کہ حیا پہ کوئی چلے، پہلی چیز. اور دوسری چیز اللہ تعالیٰ نے واضح کی ان کو دوست نہیں بنانا، وہ واضح ہو چکے ہیں کھل کے سامنے آ گئے، اب دوستی نہیں کرنی. اور دوسرا یہ کہ اب اگر وہ کفار کی طرف سے لڑیں گے تو تم بھی ان سے لڑو، ان کو مار دو قتل کر سکتے ہیں، اب ان کی جان کی مان نہیں ہے، کفر ان کا سامنے آ چکا ہے. سبیلا ہاں وہ لوگ اس حکم سے مستثنا ہے جو کسی ایسی قوم سے جا ملے جن کے اور تمہارے درمیان صلح کا معاہدہ ہو، یا وہ لوگ جو تمہارے پاس اس طرح آئے کہ ان کے دل تمہارے خلاف جنگ کرنے سے بھی بیزار ہوں اور اپنی قوم کے خلاف جنگ کرنے سے بھی، اور اگر اللہ چاہتا تو انہیں تم پر مسلط کر دیتا تو وہ تم سے ضرور جنگ کرتے، چنانچہ اگر وہ تم سے کنارہ کشی کرتے ہوئے تم سے جنگ نہ کریں اور تم کو امن کی پیشکش کر دے تو اللہ نے تم کو ان کے خلاف کسی کاروائی کا کوئی حق نہیں دیا۔ اب یہ اگلے قسم کے منافقین جن کو اللہ تعالیٰ نے علیحدہ حکم رکھا وہ کیا تھا؟ کہ اگر منافق کسی قوم سے کافر قوم سے ملے جن سے صلح ہے تمہارا تو پھر ان سے نہ جنگ کرو، پھر ان کو نہ قتل کرو۔ اگلی چیز اللہ تعالیٰ نے دے، اور ایسا منافق جو تمہارے ساتھ رہ رہے لیکن وہ تمہیں تکلیف نہیں دے رہا، تم سے لڑ نہیں رہا، اور کافر قوم اگر حملہ کر لے تو وہ اس کی ایسی بھی کوئی پلاننگ نہیں کہ میں ان کی ہیلپ کروں گا، وہ نہ ادھر لڑنے کو تیار ہے تمہارے خلاف نہ تم سے لڑنے کو تیار ہے، تو اللہ تعالیٰ کو انہیں بھی کچھ نہ کہو۔ تو جو ایسی قوم سے مل گئے جس نے سنا ہے انہیں بھی کچھ نہیں کہنا ہے، جو تمہارے اندر رہ رہے ہو لڑ نہیں رہے ہو نہ کافر کی مدد کر رہے ہیں انہیں بھی کچھ نہ کہو۔ تو یہ اللہ تعالیٰ نے اگلا اصول ذکر کر دیا، ستجدون آخرین یریدون ان یأمنوکم یأمنوا قومہم کلما ردوا الی الفتنۃ ارکسوا فیہا فإن لم يعتذروكم يلقوا إليكم السلام ويكفوا أيديهم وخذوهم واقتلوهم حيث ثقفتموهم وأولئكم جعلنا لكم عليهم سلطانا مبينا۔ منافقین میں کچھ دوسرے لوگ تمہیں ایسے ملیں گے جو یہ چاہتے ہیں کہ وہ تم سے بھی محفوظ رہیں اپنی قوم سے بھی، مگر جب کبھی ان کو فتنے کی طرف واپس بلایا جائے وہ اس میں اوندے منہ جا کہتے ہیں، چاہے اگر یہ لوگ تم سے جنگ کرنے سے علیحدگی اختیار نہ کریں اور نہ تمہیں امن کی پیشکش کریں اور نہ اپنے ہاتھ روکیں تو ان کو بھی پکڑو اور جہاں کہیں انہیں پاؤں انہیں قتل کرو، ایسے لوگوں کے خلاف اللہ نے تم کو کھلا کھلا اختیار دے دیا ہے۔ تو یہ چوتھی کیٹیگری، چار کیٹیگری ذکر ہوئی، چوتھی کیٹیگری کے لوگ منافقین تمہارے درمیان آ گئے اور بظاہر کہتے ہیں کہ نہیں نہ ہم آپ سے لڑیں گے نہ آپ پہ حملہ ہوگا نہ ہم ان کے ساتھ دیں گے، لیکن ایکچولی تمہیں بڑا ڈر جائے کہ ایسی بات نہیں، انہیں موقع ملتا ہے تو ہم سے بھی لڑتے ہیں، کوئی حملہ کرے تو یہ اس کا بھی ساتھ دیتے ہیں۔ تو پھر اللہ تعالیٰ نے اس کو بھی الاؤ کیا کہ یہ بھی پہلی کیٹیگری کی طرح ہے، ان کو بھی تم مار سکتے ہو اگر یہ تمہارے خلاف آ جائیں اگر تم نے ان سے کوئی صلح نہ کی ہو۔ تو یہ چار کیٹیگریز اللہ تعالیٰ منافقین کی ذکر کی، اس میں رولز اور ریگولیشن حکومتوں کے پتہ چل جاتے ہیں۔ تو یہ اس کی پریکٹیکل امپلیکیشن آج کل کی ہے کہ کیسے ڈیل کرنا ہے نان مسلم سے یا منافقین سے جو ان کا نفاق سامنے آ جائے۔ عام بندے کو یہ اجازت نہیں کسی کو منافق کہے یا کسی کو کافر کہے، وہ صاف طور پہ اگلی آیات میں آئے گا، ایسا الاؤ نہیں ہے، بلکہ جو بظاہر مسلمان شو کر رہے اپنے آپ کو مسلمان ہی ہیں انٹل انلیس وہ اپنے آپ کو منافق شو کرے یا کافر شو کرے، وہ اللہ تعالیٰ نے ان کا کیسے ہینڈل کرنا ہے ان کو اس کے اصول و ضوابط کا ذکر کر دیا۔ تو آج کی بات کا خلاصہ وہ یہی ہے کہ انسان اپنے آپ کو ٹرین کرے کہ خواہشات کے اندر رہے، جائز خواہشات نہ جائز حرام کی طرف نہ جائے۔ اب یہ محنت چاہتے ہیں، ٹریننگ اس کے لیے چاہیے۔ پہلی چیز تو پتہ ہونا چاہیے خواہش کہاں سے ناجائز شروع ہوتی ہے، کہاں جائز ہے کیا، میری جاب میں کیا مال حلال ہے کیا حرام ہے، بزنس میں کیا حلال ہے کیا حرام ہے، پتہ ہونا چاہیے۔ کیسے رہ چلے گا؟ قرآن و حدیث سے۔ اس لیے قرآن و حدیث کا علم حاصل کرنا فرض ہے، یہ اس کی منیمل فارم ہے درس قرآن ہفتہ وار۔ اب اس میں بھی کئی بار سستی اور کاہلی ہوتی ہے تو خود سوچے کہ کتنا اس کو پریفرنس کے نیچے رکھا ہوا، زندگی گزر جاتی ہے باتیں نہیں پتا ہوتی۔ اور دوسری چیز کہ کئی بار پتا بھی ہوتا ہے انسان رکتا نہیں ہے خواہش کی وجہ سے، نظروں کا پتا ہے جھکا نہیں ہے نہیں جھکاتا، غیبت کا پتا ہے نہیں کرنے کر جاتا ہے، جی کیوں ہوتا ہے؟ یہ اس لیے ہوتا ہے کہ سستیاں نہیں ہے، کیونکہ نفس ناجائز خواہش کی طرف بلاتا ہے، وہ خواہش کی جگہ وہ ناجائز خواہش کی طرف بلاتا ہے۔ تو نفس کا تزکیہ بھی ایک کام ہے، قد افلح من تزکا، تزکیے والے کامیاب ہوتے ہیں کیونکہ وہی عمل کرتے ہیں۔ علم کافی نہیں ہوتا، قرآن کی تفسیر پڑھ لی یہ کافی نہیں، قرآن کا ترجمہ آتا ہے یہ کافی نہیں، اب ایک اور ایفرٹ ہے وہ تزکیے نہ، اس کے لیے یہ سارا ذکر اذکار بتایا جاتا ہے۔ تو اس چیز کو سمجھے کہ بھائی یہ لائک کر رہا ہوں تو پتا ہوتی ہے باتیں درس پہ بیٹھ، یہ بھی شیطان ڈالتا ہے سب باتیں تو پتہ ہے درس پہ کہہ جاؤں، اور زندگی پریکٹیکلی بالکل عمل سے خالی ہوتی ہے۔ تو یہ دو چیزیں ضروری ہیں، علم و تزکیہ، علم و ذکر، دونوں چیزوں کا مجموعہ ایکچولی مسلمان اور مومن انسان کو بناتا ہے۔ اور اگلی چیز کا آخر کو کبھی نہ بھولے، آپ لوگ ان کے اطاعت میں لگا رہے اور کبھی لوگ نہ دیکھے کہ یہ میجورٹی لوگ حق پہ نہیں ہے یا جو یہ کر رہے ہیں تو یہ کیسے غلط ہو سکتے، نہیں ایک بھی ہوگا تو اللہ تعالیٰ اسی کو علیحدہ کر دیں گے قیامت کے دن، اللہ کے ہاں سٹینڈرڈ ہے، یہ پاپولیشن میٹر نہیں کرتے۔ تو دعا کرے اللہ تعالیٰ ان جو باتیں پڑھی گئیں سنی گئیں ان کے عمل کی توفیق نصیب فرما دے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. دعا اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. یا اللہ پاک آپ ہی دونوں جہانوں کے مالک ہیں خالق ہیں. تمام تعریفیں تمام بڑائیاں تمام عظمتیں تمام خوبیاں تمام اچھائیاں آپ کو لیے ہیں. اللہ پاک آپ کا کتنا لطف احسان ہے کہ آپ نے کیسی باتیں کلیئرٹی سے ذکر کر دیں اور ہمیں موقع دیا کہ یا اللہ پاک ہم دنیا میں ڈل زیادہ نہ ہوں اور آپ سب کی فکر کرتے رہے اور آپ نے ہمارے ہی فائدے کے لیے ہر بات کو کلیریفائی کر دیا. یا اللہ پاک جس طرح ہمیں توفیق تھی ان باتوں کو پڑھنے کی سننے کی ویسے ہی ان کے عمل کی بھی توفیق نصیب فرما دیجئے. یا اللہ پاک عمر کہتا گزر گیا یہ باتیں سنتے کہتے پڑھتے یا اللہ پاک لیکن عملی زندگی کو دیکھیں تو اس سے خالی ہے. یا اللہ پاک عملی طور پر ہمیں اچھا مسلمان بنا دیجئے عملی طور پہ اچھا انسان بنا دیجئے. یا اللہ پاک لوگوں کا خیر خواہ بنا دیجئے بدگمانی ہمارے اندر سے ختم کر دیجئے بدخواہی ختم کر دیجئے لوگوں کا خیر خواہ بنا دیجئے. یا اللہ پاک جو گناہ ہو چکے آپ کے حق ضائع کیے لوگوں کے اپنی رحمت سے معاف کر دیجئے. یا اللہ پاک جو لوگ پریشان ہیں اپنی رحمت سب کی پریشانیاں دور کر دیجئے. یا اللہ پاک جو لوگ مشکلوں میں ان کی مشکلوں کو آسان کر دیجئے. یا اللہ پاک رحمت والا معاملہ فرما دیجئے. یا اللہ پاک جو لوگ فوت ہو چکے ان کی مغفرت فرما دیجئے جو جن کی مغفرت فرما دی ان کے درجات کو بلند فرما دیجئے. خصوصاً ہمارے والدین مشائخ اساتذہ کی صحت میں برکت پیدا فرما دیجئے جو فوت ہو چکے ان کی مغفرت فرما دیجئے. یا اللہ پاک کی رحمت والا معاملہ فرما دیجئے. یا اللہ پاک امت مسلمہ پریشان ہے یا اللہ روز کوئی نئی خبر ملتی ہے رحمت سے. یا اللہ پاک کی رحمت سے آپ ان کی غیبی مدد فرما دیجئے. یا اللہ پاک جو ظلم کرنے والے ان کے ظلم کو روک دیجئے ظالموں کو ختم فرما دیجئے. یا اللہ پاک نے رحمت والا معاملہ فرما دیجئے. یا اللہ پاک جو خیریں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مانگی وہ خیر نصیب فرما دیجئے. جن شرور سے پناہ مانگی ان شرور سے پناہ نصیب فرما دیجئے. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم. صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین وبرحمتك يا أرحم الراحمين.